نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ سورہ زمر اور سورہ مومن نے توحید عملی کا انفرادی پہلو ہمارے سامنے آیا۔ سورہ زمر میں یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی غلامی کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اپنی اطاعت کو بالکل خالص کر لو اللہ کے لیے، کسی اور کی اطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ اور سورہ مومن میں یہ الفاظ آئے فد اللہ مخلصین علیہ الدین، صرف اللہ ہی سے مانگو، صرف اللہ ہی سے دعا کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب اس کے بعد سورہ مسجدہ اور سورہ شورہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں، ان میں توحید باری تعالیٰ کے عملی گوشے کا اجتماعی پہلو بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دو، تمہاری دعوت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، دعوت اللہ، تمہاری دعوت کسی اور نظریے کی طرف یا کسی جزوی بات کی طرف یا کسی مسلک کی طرف، کسی فرقے کی طرف نہ ہو، بلکہ تمہاری دعوت کا مقصد ہو کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت کریں۔ اور یہ دعوت، اس کا ہدف کیا ہوگا، یہ دعوت کب تک جاری رہے گی؟ اس دعوت کا ہدف یہ ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں لوگ جمع ہوں، جمع ہونے کے بعد منظم ہوں، ان کی تربیت کی جائے، اور اس کے بعد وہ پورے کے پورے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، اللہ کی اطاعت پر مبنی نظام کو قائم کریں اور اقامت دین کی منزل سر ہو، تاکہ صرف گھروں پر نہیں، صرف انفرادی سطح پر نہیں، بلکہ پورے کے پورے ملک میں، پورے کے پورے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین سربلند ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں اقامت دین۔ تو یہ ہے توحید عملی کا اجتماعی پہلو کہ دعوت دین، اور دعوت دین کا ہدف اقامت دین۔ اب دعوت دین کی بات آ رہی ہے سورہ سجدہ میں، چونکہ دعوت کے حوالے سے یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ دعوت کا ذریعہ اصل ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں ہم نے یہ بات پڑھی، بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کیجیے نبی السلام کو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، لتنذر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے، لتبشر بہی، اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دیجیے۔ لہذا یہاں پر آپ دیکھیں گے اس صورت میں کہ قرآن مجید اور اس کی عظمت، اس کا ذکر بہت زیادہ نمایاں ہے کہ یہی قرآن مجید ہی دعوت دین کا اصل آلہ ہے، دعوت دین کا اصل ذریعہ ہے۔ فرمایا حامیم اور اس کے مقطعات، ان کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس قرآن مجید کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جو رحمان ہے، جس کی رحمت میں جوش ہے، رحیم اور جس کی رحمت مسلسل ہے۔ کتاب فصلت آیات، قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو جدا جدا کیا گیا، قرآن عربی، اور یہ قرآن عربی کی صورت میں ہے، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جدا جدا کیا اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو صورتوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر پورا قرآن مجید ایک ہی صورت ہوتا تو اس قرآن مجید کا فہم بہت مشکل ہوتا۔ صورتوں میں ہے اس کی وجہ سے ہمیں بڑی رعایت ہے، ایک صورت سمجھ لی، دوسری صورت سمجھ لی، تیسری سمجھ لی، تو اس قرآن مجید کا علم، اس کا فہم حاصل کرنا آسان ہے۔ پھر اگر قرآن مجید کی صورت میں ایک ہی آیت ہوتی طویل، پھر بھی سمجھنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ نے صورتوں کو بھی تقسیم کر دیا آیات میں، اور ان کے ذریعے سے قرآن مجید کا فہم آسان ہو گیا۔ رکوعوں کی تقسیم، پاروں کی تقسیم یہ دور نبی کی نہیں ہے، یہ تو بعد میں ہوئی ہے، لیکن آیات کی تقسیم اور صورتوں کی تقسیم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور یہ دور نبی میں بھی موجود تھی، اور اللہ کے رسول نے اسی تقسیم کے ساتھ قرآن مجید صحابہ اکرام کو جو ہے وہ دیا تھا کہ قرآن مجید میں 114 صورتیں، اور پھر ہر صورت وہ آیات میں تقسیم شدہ۔ تو فرمایا کتاب فصلت آیات، ہو یہ قرآن مجید وہ ہے جس کی آیتوں کو جدا جدا کیا گیا، قرآن عربی، اور یہ قرآن عربی ہے، عربی وہ زبان ہے جو زندہ ہے، جو تم سیکھ سکتے ہو، تورات کی زبان عبرانی وہ ختم ہو چکی، اسی طرح سے انجیل کی زبان سریانی وہ ختم ہو چکی اور موجودہ تورات اصل متن میں موجود بھی نہیں، اس کا ترجمہ ہے. اصل تورات تو پرانی زبان میں تھی وہ ہے ہی نہیں، اصل انجیل پرانی زبان میں تھی وہ اس میں ہے ہی نہیں. لہذا قرآن مجید اپنے اصل متن میں عربی میں موجود ہے، اور عربی زبان ایسی ہے کہ جس کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، زندہ زبان ہے، بڑی سائنٹیفک زبان ہے. اکثر و بیشتر اس میں سارے معاملات اس قواعد کے تحت چلتے ہیں. قاعدے انسان سیکھ لے تو عربی کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرمائے. فرمایا یہ قرآن عربی ہے کیوں؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں. بشیر و نذیر، یہ قرآن مجید بشارت دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی ہے. فاعرض اکثرهم، لیکن ان میں سے اکثر نے اس قرآن سے اعراض کیا، اس قرآن پر توجہ نہیں کی. فہم لا یسمعون، اور پھر وہ سنتے بھی نہیں ہیں. انہیں اللہ کے رسول سناتے ہیں لیکن وہ سننے کے بھی روادار نہیں. وقالو، بس انہوں نے یہ کہا، قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دل جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے حوالے سے پردے میں ہیں لپٹے ہوئے. ہمارے دلوں پر تمہاری دعوت کا اور تم جو کلام پیش کر رہے ہو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وفی آذاننا وقرن، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے. فعمل، اور تم نے جو کرنا ہے کرو. اننا عاملون، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف کہا کفار نے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے. بدقسمتی سے آج یہ حجاب ہمارے اور قرآن کے درمیان بھی ہے. یہ وجہ ہے کہ ہماری اکثریت کو قرآن مجید سے اکثر و بیشتر ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی کا رخ نہیں بدلتی. وہ حجاب کیا ہے؟ وہ حجاب یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہیں ذکر آتا ہے منافقین کا، یہ کہیں ذکر آتا ہے کفار کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تو کافروں کا ذکر ہے جو غیر مسلم ہے، اور منافقوں کا ذکر ہے جو کہ دور نبوی میں تھے، سازش کے تحت مسلمان ہوئے تھے اور نقصان پہنچاتے رہے. اور اس کے بعد جتنی بھی وعیدیں آتی ہیں کفار یا منافقین کے لیے، ہم ان سے بالکل غیر متعلق ہو کر گزرتے ہیں. لہٰذا پھر ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ بشارتیں رہ جاتی ہیں جو مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے. ورنہ صحابہ اکرام کے اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں نفاق کا خطرہ محسوس کرتے تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے کہ یہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ ما خافہ الا مومن ولا امنہ الا منافق. اس نفاق کی بیماری سے ڈرتا نہیں ہے مگر مومن، اسی کو خطرہ ہوتا ہے کہ منافق نہ ہو جاؤں. اور اس نفاق کی بیماری سے مطمئن نہیں ہوتا مگر منافق، منافق کو پرواہ نہیں ہوتی. وجہ اصل میں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کی پونجی ہوگی اسی کو خطرہ ہوگا کہ ایمان میرا لٹ نہ جائے، اور جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں وہ بے فکر ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس سرمایہ ہے نہیں کہ جو لٹے. تو قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق اصل میں وہ ہے کہ جس کے سامنے دین کے تقاضے آئیں اور وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ان تقاضوں سے پہلو تہی کرے. فی قلوبہم مرض، منافق وہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے. کون سا مرض؟ یہ دنیا کی محبت کا، کہ دنیا پاؤں کی بیڑی بن جائے کہ ہاں سمجھ میں آ گیا کہ یہ قرآن یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ روزہ رکھو، قرآن کہتا ہے نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو، لیکن اس کے ساتھ اپنے اوقات کو فارغ کرو دین سیکھنے کے لیے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اور اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرو، اس دین کی دعوت دو. اور ہم بدقسمتی سے کیونکہ دنیا میں اس قدر جذب ہو گئے ہیں، اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ان دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے وقت نہیں. اور یہی سے منافقت شروع ہوتی ہے کہ انسان دین کے تقاضوں سے پہلو تہی کرے. اور دین کے لیے جو ایسے تقاضے جہاں مال اور وقت لگانا پڑتا ہے وہاں سے ہم پہلو تہی کریں، اور نمازوں کی حد تک اور روزوں کی حد تک اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. اسی طرح سے بار بار آیا کہ اگر کسی ایک حکم کا بھی ایک شخص نے جان بوجھ کر اس حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ کافر ہے. حج کے بارے میں آیت آئی کہ حج ہر شخص پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہے اللہ کے گھر تک جانے کی. اور آگے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا، جس نے باوجود استطاعت کی حج نہیں کیا، گویا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے. اس کا مطلب یہ قانونی اعتبار سے تو مسلمان ہوگا، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں کافر ہے. تو لہٰذا جب آیات کفار کے لیے آئے یا منافقین کے لیے آئے تو یہ نہ ہم سمجھے کہ بس اس کا مصداق صرف غیر مسلم ہی ہے یا اللہ کے رسول کے دور کے منافق تھے، ہم بھی ان آیات کی وحید کا شکار ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی دین کے ساتھ پوری طرح سے مخلص نہیں ہیں، پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کر رہے اور دین کے لیے مال اور جان کی قربانی دینے سے گریز کر رہے، تو دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آتے ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک محفل، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، تو کیوں تاثیر نہیں ہوتی قرآن کی؟ ہمارے اور قرآن کے درمیان بھی حجاب ہے، ہم قرآن مجید کے وعیدوں کو اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، ہم اسے کسی اور کے لیے سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، فامل اننا عاملون، بس جو کرنا ہے کرو، ہم بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ قل اے نبی، آپ انہیں کہیے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں، میں نے دعویٰ نہیں کیا میں کوئی فرشتہ ہوں یا میں کوئی نور کا بنا ہوا ہوں، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، مجھے بھی اونگ آتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، میرے ساتھ بھی بشری تقاضے ہیں، پر کیا ہے مجھ میں اور تم میں، وہ یہ ہے، یوہا الیہ، میری طرف یہ بات وہی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فاستقیم الیہ، بس اس کی طرف بالکل سیدھے ہو جاؤ، اس کی طرف رخ کو سیدھا کرو، واستغفروا، اور اس اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے مشرکوں کے لیے۔ یہ مشرک کون ہیں؟ اب ذرا یہاں پر دیکھیے، الذین لا یؤتون الزکات، یہ مشرک وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہ حقیقت یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، اگر یقین ہوتا کہ آخرت میں زکات کے حوالے سے بات خود ہوگی، جس مال پر زکات نہیں دی اس مال کو توک کر کے اور اس مال کو گرم کر کے اور اس کے ذریعے سے داغا جائے گا جسم کو، تو کبھی بھی یہ زکات دینے کے حوالے سے پسو پیش نہ کرتے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ زکات نہ دینے والے بھی مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مال کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ترجیح دے دی۔ حدیث میں اس لیے فرمایا، اے عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ، وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ عبد الدینار ہے، وہ اس کو دینار اور درہم سے زیادہ محبت ہے، اس لیے ہیلے بہانے سے زکات کو بچاتا ہے۔ تو قرآن مجید ان لوگوں کو بھی مشرک کہہ رہا ہے کہ جو زکات نہیں دیتے، اور گویا وہ آخرت کے انکاری ہیں، یقین نہیں ہے کہ آخرت میں زکات کے حوالے سے حساب کتاب ہوگا۔ اور اس آیت کا ایک اور تشریح بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جد امجد تھے ان مشرکین مکہ کے، انہوں نے مکے والوں کو دو چیزوں کا حکم دیا تھا، یعنی مکے میں رہنے والوں کو اپنے دور میں، کن چیزوں کا؟ نماز کا بھی اور زکات کا بھی۔ یہ الفاظ آتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں، کہ یا امرو آلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکات کا۔ تو مکے والوں نے نماز کے حکم کو پھر بھی یاد رکھا، نماز پڑھتے تھے، اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، وما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تسبیح، ان کی نماز نہیں ہوتی اللہ کے گھر کے پاس مگر یہ کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، لیکن زکات اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، مال خرچ کرنے کی عبادت کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، کہ یہ زکات نہیں دیتے اور یہ آخرت کی تو بالکل ہی انکاری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایماندار اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، انہیں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملے گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ قل اے نبی، ان سے پوچھیے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جس نے کہ زمین کو بنایا دو دنوں میں؟ اس سے پہلے یہ بات آتی رہی ہے کہ زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں 6 دنوں میں، لیکن یہ کون سے دن سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا دن تو وہ ہے کہ جس میں زمین کی روٹیشن مکمل ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، سورج کے گرد زمین اپنے محور کے گرد حرکت کر رہی ہے اور 24 گھنٹے میں اس کی حرکت پوری ہوتی ہے، دن بن جاتا ہے ہمارا۔ جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، اس وقت کون سا دن تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ 6 دنوں سے مراد 6 مراحل ہے۔ اب یہاں دیکھیں، آج وضاحت آئے گی آپ کے سامنے کہ 4 مراحل میں زمین بنی ہے، اور زمین کے اندر جو بھی خزانے ہیں وہ بنے ہیں، اور 2 مراحل میں اللہ نے آسمان کو بنایا۔ پہلے زمین کی تخلیق دو دنوں میں اور پھر زمین کے اندر خزانے ملا ملو کر یہ پورا وقت بنے گا چار دنوں کا یعنی چار مرحلوں کا، اور آسمان کے لیے پھر ذکر آئے گا کہ وہ بنا ہے دو دنوں یعنی دو مراحل میں. فرمایا کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا اللہ جی کل آئندہ کم نہ تک قرون بل جی خلق الرفیوین، یعنی پوچھیے ان سے کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے بنایا زمین کو دو دنوں میں یعنی دو مرحلوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اس اللہ کے شریک ٹھہرا دیے، تم نے اس اللہ ہی کے مد مقابل بنا دیے. ذالک رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ نے زمین میں اس کے اوپر سے ڈال دیے بوجھ یعنی پہاڑ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس زمین کے اندر اللہ نے ٹھہرا دی اس کی خوراکیں. فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، چار دنوں میں یعنی چار مراحل میں. سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ، اور یہ خوراک اور یہ خزانے یہ برابر ہے تمام طلبگاروں کے لیے، یعنی جتنے بھی لوگ سوالی ہیں، خوراک کے سوالی ہیں، ضروریات کے سوالی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھ دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہو اور اس کی خوراک اللہ نے نہ پیدا کی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ، جو جو آبادی بڑھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوراک کے غذا کے نئے نئے خزانے ہمارے سامنے جاری فرما رہا ہے. آج وہی زمین تنوں گندم دے رہی ہے جو پہلے منو گندم دیتی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے خزانے ہیں. فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کے اندر خوراک کے خزانے رکھ دیے چار دنوں میں، تمام مانگنے والوں کے لیے، تمام سوالیوں کے لیے، تمام طلبگاروں کے لیے. جو جو بھی طلبگار ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے مانگے نہ مانگے، لیکن ان کا وجود وہ سوال کر رہا ہے کہ اسے اپنے جینے کے لیے پانی بھی چاہیے، اسے اپنے جینے کے لیے غذا بھی چاہیے. ان تمام سوال کرنے والوں کے لیے یہ غذا یہ پوری پوری ہے. ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر وہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، اور وہ آسمان دھواں دھواں ہو رہا تھا. یہ وضاحت سورہ ہود میں اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا اس طرح سے کہ یہ زمین ایک جلتا ہوا کرا تھا، یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا ہے، اور اس سے بخارات اڑ کر اوپر گئے، کنڈینس ہونے کے بعد اس زمین کے اوپر برسے، اور اتنے برسے کہ اس زمین کے اوپر پانی ہی پانی ہو گیا، اور جو ہے وہ یہ جب بخارات اوپر اٹھ کے جا رہے تھے تو آسمان پر دھواں ہی دھواں تھا، وہ پھر دھواں کنڈینس ہو کر زمین پر برسا ہے، اور اس کے بعد زمین پر پانی پانی ہو گیا. زمین اس پانی کی وجہ سے مزید ٹھنڈی ہوئی، کہیں سے سکڑی، کہیں سے ابری، اور جہاں سے وہ کچھ نشے وجود میں آئے، کچھ فراز وجود میں آئے، نشے سمندر بن گئے، فراز خشکی بن گئے. تو بہرحال فرمایا وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اور اللہ نے کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کہ تم دونوں آؤ خوشی خوشی، کیا یہ ہے کہ بامر مجبوری، یعنی تم دونوں میرا کہنا مانو، جو میں ضابطہ تمہارے لیے بنا رہا ہوں آسمان کے لیے زمین کے لیے، تم دونوں اس ضابطے پر عمل کرو، اس قانون پر عمل کرو، چاہے خوشی خوشی عمل کرو اور چاہے بامر مجبوری عمل کرو. کالتا، ان دونوں نے کہا، آسمان نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا. ہر چیز کو اللہ نے قوت گویائی دے رکھی ہے، یہ مضمون ابھی آگے چل کر صورت میں آ رہا ہے. کسی چیز کو خاموش نہ سمجھیے، پتھر بھی خاموش نہیں ہے، اسی طریقے پر درخت بھی خاموش نہیں ہے، پہاڑ بھی. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے اللہ کے، یہ مضمون ہم بار بار پڑھ چکے سورہ سبا میں، سورہ انبیاء میں. تو فرمایا کہ زمین اور آسمان دونوں نے کہا، دونوں کی زبان ہے، دونوں نے کیا کہا، اتینا طائعین، ہم آ رہے ہیں اطاعت کرتے ہوئے، یعنی اللہ ہم خوشی خوشی آپ کی اطاعت کریں گے، آپ جو حکم دیں گے، جو ضابطہ بنائیں گے، جو قانون بنائیں گے، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے. فقضاهن سبع سماوات فی یومین، تو پھر اللہ نے ان کو کر دیا سات آسمانوں کی صورت میں دو دنوں میں، یعنی دو مرحلوں میں اللہ نے آسمانوں کو سات آسمانوں کی صورت دے دی. وأوحى في كل سماء أمرها، اور ہر آسمان میں اللہ نے وحی کر دیا اس کا حکم. ہر آسمان کا ضابطہ قانون الگ ہے، ہر آسمان کے لیے اللہ نے اس کا ضابطہ وحی کیا. وزين السماء الدنيا بما صابيها، اور ہم نے سجایا سمائے دنیا کو، اس قریبی آسمان کو، بما صابيها، چراغوں کے ذریعے سے. یہ ستارے گویا چراغ ہیں، اور ان کے ذریعے سے آسمان کو اللہ نے رونق دی ہے. وحفظہ اور یہ ستارے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. کل سورہ صافات میں مضمون آ چکا کہ جب سرکش شیاطین جنات اوپر جا کر کچھ خبریں غیب کی لینا چاہتے ہیں, وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوتا ہے, تو انہی ستاروں میں وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان جنات کو مار بناتے ہیں. تو ان یہ گویا ستارے حفاظتی چوکیاں بھی ہیں. ہم نے ان کو ہم نے سجایا سمایا دنیا کو چراغوں کے ذریعے سے جو کہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ پورا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس ہستی کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی. فَإِنْ عَرَضُوا, یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اللہ کی قدرت کہ یہ سارے کے سارے بیانات کو سننے کے باوجود, فَإِنْ عَرَضُوا, اگر وہ اعراض کرے, فَقُلْ, اے نبی آپ ان سے کہیے, أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں اسی طرح کے عذاب سے کہ جیسا عذاب اس سے پہلے آیا تھا قوم عاد پر اور قوم ثمود پر. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم, اور جبکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. مراد یہ ہے کہ رسولوں نے ان کو جو سامنے آیات آفاقی ہیں ان کے ذریعے سے بھی ان کو توجہ دلائی تھی کہ دیکھو اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا ہے, یہ ستارے یہ سورج یہ چاند کس نے بنائے ہیں, کیا کوئی اور ہے جو بنانے والا ہے؟ تو اگر بنانے والا ایک ہی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم کسی اور کو پوچھے نہیں کرتے ہو. اسی طرح سے پیچھے سے بھی خبردار کیا تھا کہ دیکھو ماضی میں بھی قوم نوح گزری ہے, قوم نوح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی, شرک کیا تھا, کتنا برا انجام ہوا. تو تم دیکھو تم ان کے سے حرکت نہ کرو اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو فرمایا اس جا اتم الرسول میں بین ایدیہم, جب ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے سامنے سے بھی یعنی سامنے جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے بھی سمجھایا, وہ من خلفہم, اور پیچھے سے بھی ماضی کے واقعات سے عبرت دلائی, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا, تو دونوں قوموں نے قوم ثمود نے بھی قوم عاد نے بھی دونوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا لانزل ملائکہ, تو وہ نازل کر دیتا فرشتوں کو, انسانوں کو رسول ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر اللہ کا رسول ہے تو پھر اس کو فرشتہ ہونا چاہیے. فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ, تو بے شک ہم جس چیز کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکاری ہے, اس کا کفر کرنے والے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, تو وہ جو آج سے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا, وقالوا, اور انہوں نے دعویٰ کیا, کیا دعویٰ کیا, من اشد منا قوة, کون ہم سے قوت کے اندر زیادہ مضبوط ہے. یہ دعویٰ جو آج امریکہ کا ہے کہ اس کو ناز ہے اپنی طاقت پر, ایسے دعوے اس سے پہلے بھی زمین پر ہوتے رہے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا من اشد منا قوة, کون ہم سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے قوت کے اعتبار سے. اللہ کا جواب سنیے, اولم یروا, کیا وہ دیکھتے نہیں, ان اللہ الذی خلقہم, کہ وہ اللہ کے جس نے ان کو بنایا ہے, وہ اشد منہم قوة, وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت ہے, بنانے والا زیادہ سخت ہے مخلوق سے. مقاموں میں آیات حدود, اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. فارسلنا علیہم ریحاً صرصراً فی ایام نحسات, تو پھر ہم نے ان کے اوپر چھوڑ دی ایک تیز ہوا, ایک بڑے زور کی ہوا, منحوس دنوں میں, نحوست والے دنوں میں. سورہ الحاقہ میں آ جائے گا, یہ دن آٹھ دن تھے, سات راتیں تھیں. لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. بلا عذاب الآخرت عذاب, اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون, اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ تو حال ہوا قوم عاد کا. اور قوم ثمود, واما ثمود فہدیناہم, اور تو ثمود تھے ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. فاستحبوا العمى علی الہدى, لیکن انہوں نے اندھا رہنے کو زیادہ محبوب رکھا ہدایت پر, اندھے بنے رہے, جان بوجھ کر اللہ کے احکامات سے اعراض کرتے رہے. فاخذتهم صاعقة العذاب الهون, تو ان کو آ پکڑا ذلت والے عذاب کی کڑک میں. بما کانوا یکسبون, اس کمائی کی وجہ سے, ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے تھے. ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ, اور اس روز یعنی روز قیامت جمع کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن آگ کے پاس, جہنم کے پاس. فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی.
جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان کو الگ کیا جائے گا اور دوسرا چھوٹے دشمن ہیں ان کو الگ کیا جائے گا. ہر قوم کا جو ابو جہل ہوگا, جو فرعون ہوگا, جو نمرود ہوگا, ان سارے بڑے بڑے مجرموں کو ایک ساتھ کیا جائے گا تاکہ ذرا انہیں زیادہ شدید عذاب دیا جائے. حتی اذا ما جاؤوها, یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس, شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم, تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, مطلب اس عمل کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. یہ مضمون تیسری بار آ رہا ہے, پہلی بار یہ آیا تھا سورہ نور میں کہ جو لوگ جو ہے وہ بے قصور بھولی بھالی عورتوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ان کے وجود ان کے خلاف گواہی دیں گے. اسی طرح ہم نے ایک مضمون پڑھا سورہ یاسین میں کہ الیوم نختم علی افواہم و ختم علی یوم نختم علی افواہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اس روز آج کے دن ہم ان کے منہ پر تو مہر کر دیں گے اور ہم سے کرام کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کرتے رہے. یہاں فرمایا کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں, بما کانوا یعملون, اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. وقالوا لجلودہم, اب انہیں غصہ آ جائے گا, وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنے جلدوں سے, لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. قالوا, وہ کہیں گے اس روز ان کی جلدیں ان کی کھالیں, انتقن اللہ الذی انتق کل شیء, ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے کہ جس نے ہر شے کو قوت گویائی دے رکھی تھی. میں نے اشیاء کوئی چیز خاموش نہیں ہے, ہر چیز کو اللہ نے زبان دے رکھی اور وہ اپنے اس زبان سے اللہ کی تصدیق کر رہی ہے. بھائی من شعی اللہ یو سب ہو گئے ہم بھی ہی, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44, کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تصدیق کر رہی ہے. بلا کلّہ تب کا ہوں نہ تصدیح ہوں, مگر تم اس کی تصدیق کو نہیں سمجھ سکتے. تو کھالے کہیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی جس نے ہر شے کو قوت گویائی دے رکھی تھی. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اس اللہ ہی نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تم اس اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ, اور تم تو اس بات سے پردہ نہیں کرتے تھے, اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ, کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. تمہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے دشمن موجود ہیں, تم سمجھتے تھے میں تنہائی میں غلط کام کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ تمہاری آنکھیں تمہارے ساتھ ہوتی تھی, تمہارے کان تمہارے ساتھ تھے, تمہارے پوری کھال تمہارے ساتھ تھی اور وہ دیکھ رہی تھی تم کیا کر رہے ہو. ولکن ظننتم, اور لیکن تم تو یہ خیال کرتے تھے, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت ساری باتیں جو تم کر رہے ہو. اور یہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے فلسفیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیات کا عالم ہے, جزیات کا عالم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ خام خواہ کسی انسان کی چھوٹی چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کر دے, ان کا بھی ریکارڈ رکھے, کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. اللہ کو تو بڑی بڑی باتوں کا علم ہے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ نہیں, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا وہ اس کو دیکھے گا. ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٌ, ہر چیز جو کر رہا ہے لکھی جا رہی ہے, ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات وہ تحریر میں لائی جا رہی ہے. تو فرمایا تم تو نہیں سمجھتے تھے, تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا بہت سارے کام جو تم کر رہے ہو. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ, اور تمہارے اسی خیال میں جو تم نے خیال کیا اپنے رب کے بارے میں تمہیں تباہ کر دیا, برباد کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پھر تم ہو گئے ہو خسارہ پانے والے. فَإِنْ يَصْبِرُوا, اب اگر وہ لوگ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تو آگ ان کے لیے کافی ہے. وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوا, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں, اللہ کا غصہ دور کرنا چاہیں, فما ہم من المتبین, تو وہ نہیں ہوں گے اللہ کو راضی کرنے والے. انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی رحم کی درخواست کریں, کوئی رحم کی اپیل کریں. وَقَيَّسْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور ہم نے لگا دیے تھے ان کے ساتھ کچھ ساتھی. اس کی وضاحت آئی حدیث میں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. مزید ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شیطان اپنی تھوتنی پھلائے ہوئے انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے. جیسے انسان اللہ کی یاد سے داخل ہوتا ہے وسوسہ اندازی کرتا ہے, اللہ جی وسوسوں کی صدور انداز, اور وہ برے خیالات اور جو ہے وہ بری سوچیں بری سازشیں وہ انسان کو سجاتا ہے. تو فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہے. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا تابے دار کر لیا, میں نے اسے مسلمان کر لیا, اور آج یہ ہے کہ بجائے اس کے میں اس کے کہنے پر چلوں میں نے اس کو اپنی تابے داری پر مجبور کر دیا. اس حوالے سے بہت پیارا شعر ہے اقبال کا, لیکن ہے فارسی میں, کہ کچھ تنے ابلیس کارے مشکلات ذات وہ گم اندر امان کے دلس. ابلیس کو ماننا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ وہ تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے. تو کچھ تنے ابلیس کارے مشکلات ذات وہ گم اندر امان کے دلس, خوش طرح باشد مسلمان اشکنی. اب حدیث کے الفاظ ہیں یہ, بڑی اچھی بات ہے کہ تم اس ابلیس کو مسلمان کر لو, اور کچھ تائے شمشیر قرآن شکنی, قرآن کی تلوار سے اس کو گھائل کرو. جتنا تم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے اتنا تم ابلیس کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے چلے جاؤ گے. تو فرمایا خوش طرح باشد مسلمان شکنی, کچھ تائے شمشیر قرآن شکنی. فرمایا وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, ہم نے ان کے ساتھ لگا دیے تھے کچھ ساتھی, فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, اور وہ ان کے لیے مزین کر رہے تھے وہ کچھ جو ان کے سامنے تھا. دنیا کو, دنیا سامنے ہے, اس کی کشش, اس کی رونقیں, اس کی لذتیں, اس کی آسائشیں وہ مزین کر رہے تھے کہ بس انہی کے اندر کھو جاؤ, انہی کے طلب میں لگے رہو, اور سے اور اپنے معیار زندگی بڑھاؤ, اور سے اور آسائشیں حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس دنیا ہی کے تم خریدار اور دنیا کے طلبگار بن جاؤ. اور مزین کرتے تھے وہ کچھ جو ان کے پیچھے ہے, وما خلفا, جو بھی رشتے رسمیں آبا اور جات کی چلی آ رہی تھی ان کے ساتھ سنتے رہنا, ان کو مت چھوڑنا. اگر کوئی روکے تو تم کہنا کہ دیکھو ہمیں روک رہا ہے اس سے جو عمل ہمارے آبا اور جات کرتے تھے. تو بدعتوں کے ساتھ, گمراہ کن عقائد کے ساتھ, شرک کے ساتھ جو کہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں ان کو مزین کر دیتا ہے شیطان. ہر نبی کو قوم نے یہی جواب دیا کہ بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو وہی کام کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا, ہم اپنے آبا و اجداد کی ریت و رسموں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, ان کے عقیدوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو سامنے سے دنیا کو مزین کیا, پیچھے سے آبا و اجداد کی غلط اور بے سند رسومات اور عقیدوں کو مزین کیا. فرمایا ہم نے ان کے ساتھ کو جگا دیا ساتھی, فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم وحق علیہم القول, اور پھر ان پر ہمارا قول اس کا اعتراف ہو گیا, ہمارے عذاب کی دفع کا اعتراف ہو گیا. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, انہی جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں جنات اور انسانوں کی, انہم کانوا خاسرین, بے شک وہ ہو گئے خسارہ پانے والے. اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرمائے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, والغوا فیہ, بلکہ اس میں شور شرابہ کرو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آؤ. بہت اہم بات ہے کہ مسلمان غالب آ جائیں گے اس قرآن کی وجہ سے. اگر تم غالب آنا چاہتے ہو تو قرآن کے بیان میں رکاوٹ ڈالو. اگر یہ قرآن اسی طرح سے بیان ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا تو یہ مسلمان غالب آ جائیں گے. تو مت سنو اس قرآن کو, بلکہ اس قرآن کے اندر شور شرابہ کرو, بلغو کیے ہوٹنگ کرو, شور شرابہ کرو, تاکہ قرآن کا پیغام آگے نہ بڑھے, لعلکم تغلبون, تاکہ تم ہی غالب رہو. تو لہذا ہمارے لیے اس آیت کے اندر جو ہے وہ پیغام ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں پھر سے عزت ملے, دنیا میں پھر سے ہمیں کوئی باوقار مقام ملے, تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا, قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. کافر بھی جانتا ہے کہ یہ قرآن ہی ان کے غلبے چیز کا ذریعہ بنے گا, لہٰذا انہوں نے کہا کہ قرآن کو مت سنو, بلکہ جب یہ قرآن اللہ کا رسول بیان کر رہے ہو تو جا کے ہلڑ بازی کرو, شور شرابہ کرو, ہوٹنگ کرو, تاکہ تم غالب آ جاؤ. لہٰذا قرآن کے دشمن ہیں اس وقت ہمارے بھی دشمن, وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کا پیغام پہنچو. لہذا قرآن مجید سے جان بوجھ کے دور کیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے, بہت مشکل کتاب ہے. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو بس عالم ہونا ضروری ہے,
اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو 14 اور 15 اور 16 علوم ضروری ہیں، جب تک یہ نہیں ہوں گے تم قرآن کو سمجھ نہیں سکو گے۔ سیدھی سی بات ہے کہ کیا صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن آیا تھا کیا وہ سب کے سب عالم تھے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہوبلگی باس ہے پھر امیین رسول امن ہوں، اللہ نے امیین میں ان پڑھوں میں رسول بھیجے امی میں سے، وہ امکان امن قبل الفیظ دلال مبین، اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو 14 علوم ضروری ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں، قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے، قرآن مجید کی بنیاد پر حلال و حرام کے فیصلے دینے کے لیے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ قرآن ہدن الناس ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہاں اگر کسی نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کو باقاعدہ بیٹھنا پڑے گا مدارس میں اور اس کو باقاعدہ بنیادی علوم حاصل کرنے پڑیں گے، تبھی وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، تبھی وہ قرآن کی بنیاد پر کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے۔ لیکن ایک قرآن مجید کا سمجھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، تو ہم لازماً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے عذاب شدید کا مزہ چکھائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں برا بدلہ دیں گے ان اعمال کا، ہم لازماً انہیں برا بدلہ دیں گے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، اور یہ جو بھی اللہ کے دشمن ہیں ان کا بدلہ آگ ہے، لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور اسی آگ میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے۔ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، یہ بدلہ ہے وہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، ربنا اے رب ہمارے، ارے نلذین، ہمیں دکھا وہ، اضلانا من الجن والانس، کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنوں اور انسانوں میں سے۔ روز قیامت جب یہ سزا کا فیصلہ سنیں گے یہ کافر، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دکھا وہ جنات اور وہ انسان کہ جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، نجعل ہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں کے تلے روندے، ہم ان کو ذلیل کریں کہ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں غلط وسوسے تمہارے دلوں میں ڈالے، تم نے غلط نظریات دی، غلط پٹیاں پڑھائیں جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں دکھا دے وہ جن اور انس کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، نجعل ہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے تلے روندے، لیکون من الاسفلین، اور تاکہ وہ ہو جائیں پست ہونے والوں میں سے، نیچے ہونے والوں میں سے، ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اب اس کے بعد اس سورت کا بڑا اہم حصہ آ رہا ہے، یہ 7 آیات ہیں آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 36 تک، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم مضامین بیان کیے ہیں ہماری آخرت کی فوز و فلاح اور نجات کے لیے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے، ہمیں پالنے والا بھی، ہماری ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے، دکان سے ہم نہیں پل رہے، کھیت سے نہیں پل رہے، نوکری سے نہیں پل رہے، پالنے والا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ یہ بڑا اہم ترین حصہ ہے کہ رب ماننا تو آسان ہے، اس پر ڈٹنا بہت مشکل ہے۔ اس پر ڈٹنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو امید صرف اللہ سے، خوف صرف اللہ سے، توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی راضی و رضائے رب۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی مالک ہے، وہی پالتا ہے، وہی سب کچھ ہماری ضرورت پوری کرتا ہے، تو لہذا اب ہم نے بھی اس اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کرنی ہے، اس اللہ ہی کو خوش کرنا ہے۔ جو چیز اللہ کو پسند ہے اس کو پھیلانا ہے، امر بالمعروف، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ہم نے اس سے نفرت کرنی ہے اور اس کا رستہ روکنا ہے، نہی عن المنکر۔ تو گویا لفظ استقامت میں کل دین پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، بہت دور سے آیا تھا، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتا دے دین کی کہ مجھے پھر کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کل، تم کہو آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تم مستقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ تو یہ لفظ استقامت میں قیامت منزل ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا یہ صوفیہ کا یہ جملہ ملتا ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرام، یہ استقامت دین پر یہ 100 کرامتوں سے بہتر ہے۔ عام آدمی اولیاء اللہ میں کرامتیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ استقامت۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر ڈٹ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. یہ فرشتے دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخرت میں بھی آئیں گے. دنیا میں بھی آتے ہیں فرشتے, دنیا میں خیر کی قوتیں اور شر کی قوتیں بالکل مقابلے پر ہیں. ہمارے وجود میں ایک باطنی قوت ہے شر کی, ہمارا نفس جو کہ ہمیں لے کے جاتا ہے برائی کی طرف, ان نفس لامارۃن بالسوء, اسی ہمارے وجود کے اندر ہمارا ضمیر بھی ہے جو ہمیں برائی پر ٹوکتا ہے. اندر یہ کشمکش چلتی ہے نفس کی اور ضمیر کی. اور مخفی قوتیں ہیں شر کی, جنات شیاطین جو ہمیں وسوسہ اندازی کر کے بہکاتے ہیں. اور مخفی قوتیں ہمیں نظر نہ آنے والی قوتیں خیر کی فرشتے ہیں جو کہ شیطانوں کے مقابلے میں ہمیں نیکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, نیکی کام پر ہمارا حوصلہ ہمیں انشرا دیتے ہیں. اور پھر ظاہری قوتیں بھی ہیں, ظاہری طور پر کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں, حضرات انبیاء کے اولیاء اللہ ہیں جو کہ ہمیں دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف. اور ظاہری طور پر شر کی قوتیں بھی ہیں, بہت سارے گمراہ کن پیشوا بھی, مذہبی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو جیسی جیسی قوتیں خیر کی ہیں ویسی ویسی قوتیں شر کی بھی ہیں. تو جس طرح ہمیں شیاطین نظر نہیں آتے لیکن ہیں, اسی طرح سے فرشتے نظر نہیں آ رہے لیکن ہیں, شیاطین لے کے جاتے ہیں گناہوں کی طرف اور یہ فرشتے ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں خیر کی طرف. تو فرمایا ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم ڈرو اور نہ تم غم کرو. ڈر ہوتا ہے مسلم کے حوالے سے, کوئی پرواہ نہ کرو بٹ ڈرو, کل جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہارا تم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. کار تازے ماں با فکرے کارے ماں, فکرے ماں در کارے ماں آزارے ماں, ہمارا کار ساز ہمارے کام کی فکر میں لگا ہوا ہے. ہم خود اپنے کام کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں, ہماری سوچ محدود, ہمارے وسائل محدود, علم محدود, لہٰذا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. وہ فوکس عمری اللہ, اسی طرح سے ماضی کے واقعات پر بھی غم نہ کرو, جو کچھ کیا کس نے کیا, اللہ نے کیا, تمہارا اللہ تمہارا تم سے بڑھ کے خیر کا ہے, اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. اگر کانٹا بھی چپتا ہے تمہیں یہاں پر, تو اگر صبر کرو کہ تو نیکی اللہ کیا لکھی جاتی ہے. تو یہ اصل میں اولیاء اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں. اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوتا نہ وہ غم سے دوچار ہوتے ہیں. یہ مقام ولایت کا بیان ہے کہ اگر اللہ کو رب مان کر آدمی استقامت اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے. فرشتے اترتے ہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم خوف کرو مستقبل کے حوالے سے, نہ تم ماضی کے واقعات پہ غم کرو, اپنے حال کو ٹھیک رکھو, اپنے حال میں اللہ کی استقامت, اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل, اسی پہ بھروسہ, اسی سے دعا, جو چیز اسے پسند ہے اس پر عمل کر کے اس کو پھیلاؤ, جو چیز اسے ناپسند ہے اس سے بچے بچو, دوسروں کو بھی اس سے روکو, اپنا حال تم رکھو دین کے مطابق, باقی مستقبل اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. ماضی کے واقعات سے غم نہ کرو, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوشخبریاں لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی, وفی الآخرہ اور آخر میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, آخرت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. ہمارا وجود خوراک چاہتا ہے, ہمارے کچھ جنسی خواہشات ہیں, ہمارا وجود ان کی تسکین چاہتا ہے. یہ سب کا سب ملے گا, یہ ہر انسان کو ملے گا. انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ دے گا, نمبر ایک. نمبر دو اور کیا ملے گا, فرمایا بلکم فیہا ما تدعون, نمبر دو جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا, اپنے ذوق کے مطابق جس چیز کا اللہ سے تقاضا کرو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا. ایک تو تمہاری بنیادی ضروریات ہیں وہ تو پوری ہوں گی ہوں گی, جو مانگو گے اللہ وہ بھی دے گا. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, فرمایا نزولا من غفور رحیم, یہ غفور اور رحیم ہستی کی طرف سے یہ ابتدائی مہمانی ہے, یہ ابتدائی ضیافت ہے. اصل نعمتیں کیا ہیں, وہ نہ کسی آنکھ میں دیکھی, نہ کسی کان میں سنی, نہ کسی دل سے ان کا خیال گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائے. تو تین درجے ہو گئے جنت کی نعمتوں کے, نمبر ایک ہماری بنیادی ضروریات, نمبر دو اپنے ذوق کے مطابق جو ہم مانگیں گے, اور نمبر تین وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کر نہیں سکتے, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین, کسی بھی نفس کو پتا نہیں کہ کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے اس کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھائے, اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا.
یہ اس سورت کا اصل موضوع. فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کس کی بات اچھی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, کسی مسلک کی دعوت نہ دے اور نہ کسی فرقے کی دعوت دے اور نہ کسی عصبیت کی دعوت دے, ایک ہی دعوت ہو اس کی. بہت سارے جزوی خیر کے کام بھی ہیں, لوگ اس کی دعوت دیتے رہتے ہیں. نہیں, وہ دعوت صرف ایک دے کے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, لوگوں اللہ کا کہنا مانو, لوگوں اللہ کو ناراض نہ کرو. تو اس سے بڑھ کے اچھی دعوت, اس سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگ کو اللہ کی طرف بلائے. وہ عمل صالحا, خود بھی اچھا عمل کر. انسان کا اپنا عمل ٹھیک نہ ہو تو دعوت پر منفی اثر پڑتا ہے. فرمایا کہ خود بھی اچھا عمل کر رہا ہو اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو. وقال اننی من المسلمین, اور وہ کہہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. وہ اپنے آپ کو مسلمانوں ہی میں شمار کرے تو اپنا علیحدہ تشخص اور کوئی علیحدہ فرقہ وارانہ نام یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو ایز اے مسلمان آئیڈینٹیفائی کرے کہ بھائی میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, مسلک کے اعتبار سے میں حنفی ہوں, مسلک کے اعتبار سے میں شافعی ہوں, مسلک کے اعتبار سے میں سلفی ہوں, یہ ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہیں. اصل چیز اہمیت کی کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں. حنفی بھی مسلمان ہوتے ہیں اور شافعی بھی مسلمان ہوتے ہیں, سلفی بھی مسلمان ہوتے ہیں, یہ چیز ہماری پہچان کی نہیں. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو فرمایا کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, اور یہ بھی ہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. کوئی اظہار تکبر نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو دعوت چونکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو شاید ذکر سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھے. نہیں, بلکہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. بلا تستبل حسنۃ ولا سیئۃ, یہ مکی دور کی جو ہدایت ہے وہ یہاں پر دہرائی گئی, اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے کہ دیکھو نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے. انفا بندتی ہی آسن, تو تم برائی کا جواب دو اچھائی سے. فائدہ کیا ہوگا؟ فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم, تو وہ شخص کے جس کو تمہارے درمیان کو دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. یہ ہے پیسو ریزسٹنس, یہ ہے انقلاب کا چوتھا مرحلہ. پہلا مرحلہ ہے دعوت, کہ لوگوں کو دعوت دو کہ آؤ اللہ کی طرف. اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا کہنا مانو, اجتماعی زندگی میں اللہ کی بندگی کے نظام کے لیے مال و جان سے جہاد کرو. جو لوگ آ جائیں, نمبر دو تنظیم انہیں منظم کرو, نمبر تین ان کی تربیت کرو تاکہ وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں بعمل ہو جائے اور قربانیاں دینے کا جذبہ دین کی خدمت کے لیے پیدا ہو جائے, شہادت کا شوق پیدا ہو جائے, آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. تربیت کرو. اور نمبر چار, جب وہ دعوت کا کام اب کریں گے تو لازمن مخالفت ہوگی. جو لوگ پہلے سے ظالمانہ نظام کے اندر مزے اٹھا رہے ہیں وہ کبھی بھی اس نظام کی تبدیلی کو آسانی سے برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا حکم یہ ہے کہ شروع میں ان کے خلاف ہتھیار مت اٹھاؤ, ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو, بلکہ ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دو تاکہ اگر ان میں کوئی خیر ہے تو ان میں سے جو لوگ بھی خیر والے ہیں وہ تمہارے اس طرز عمل سے خود سے کٹ کر تمہارے کیمپ کے اندر شامل ہو جائے, تمہاری تعداد بڑھتی چلی جائے. اگر تم نے شروع میں ہتھیار اٹھا لیے تم تعداد میں کم ہو, باطل تمہیں صفائی ہستی سے مٹا دے گا, کچل دے گا. تو وقت لینے کے لیے, اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے حکم یہ تھا پوری مکی زندگی میں برائی کا جواب اچھائی سے دو. ہاں, اس کے بعد جب اقامت دین کا مرحلہ آئے اور جب دعوت کا کے ذریعے سے حجت پوری ہو جائے تو پھر برائی کا جواب برائی سے دینا ہے, پھر عید کا جواب پتھر سے دینا ہے. یہ مضمون اگلی صورت میں آئے گا. اقامت کا مرحلہ اور ہے, دعوت کا مرحلہ اور ہے. دعوت کے مرحلے میں یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. اقامت کے مرحلے میں کیا ہوگا؟ بجزاء السیئۃ سیئۃ مثلہا, برائی کا بدلہ بالکل ویسی برائی ہے. تم نے حجت پوری کر دی, دعوت دے دی, اب یہ لاتوں کے بوتے باتوں سے نہیں مانتے, یہ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ ہیں, اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی کچھ کرو جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ مضمون آئے گا اگلی صورت میں. لیکن دعوت کا مرحلہ اور ہے, اقامت کا مرحلہ اور ہے. دعوت کے مرحلے میں ہدایت یہی تھی کہ گالی کے جواب میں تم دعا دو, وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو, تاکہ اگر واقعی اس کے اندر کوئی خیر کا مادہ ہے تو وہ تمہارے طرز عمل سے متاثر ہو کر تمہارا دوست بن جائے. فرمایا ادفا بالتی ہے یہ احسن, تم دفاع کرو اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے. فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ, تو وہ کہ جس کو تمہارے درمیان کو دشمنی ہے, کانہ ولی حمیم, وہ ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گرم جوش دوست ہوتا ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا, اور یہ سعادت نہیں ملتی ہے مگر اسی کو جو بہت صبر کرنے والا ہے. یہ کام آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. خاموش رہنا کسی جاتی پر یہ بھی بہت مشکل ہے.
وہ بجائے خاموش رہنے کے آدمی اس میں سلوک کرے، اپنے دشمن کو فائدہ پہنچائے، اپنے دشمن کو جو ہے وہ دعائیں دے، یہ تو اور مشکل ہے. تو فرمایا کہ یہ سعادت نہیں ملتی مگر ان کو جو جنہوں نے بہت صبر کیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ سعادت نہیں ملتی مگر اسی کو جو بہت نصیب والا ہے. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. واما ینزغنک من الشیطان نزغ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگی جائے، کبھی تم بھی جذبات میں ہو جاؤ آ جاؤ، کبھی تم بھی مشتعل ہو جاؤ اور غصہ آ جائے. شیطان لگا ہوا تھا، ہم نے صورت میں آج پڑھا، وہ شیطان ممکن ہے کہ تمہیں بھی غصہ دلا دے، اشتعال دلا دے. واما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگی جائے، فاستعذ باللہ، بس فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کیوں مشتعل ہو گئے، اور وہ جانتا ہے کہ تم اس وقت کس جذبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہو. تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند. سورج اس کا تعلق دن کی نشانی سے ہے، قمر اس کا تعلق رات کی نشانی سے ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تو دیکھو سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو. وسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو بنایا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو. پہلے تکبروا، اور پھر اگر وہ تکبر کریں، اس دعوت کو قبول نہ کریں. فالذین عند ربک، پس اے نبی وہ ہستیاں جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں، جنہیں آپ کے رب کی قربت حاصل ہے، وہ مقربین فرشتے اور یا وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو چکی ہے. یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو رات اور دن اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ بالکل بھی تھکتے نہیں. سجدہ کر لیجیے. بسم اللہ اولہ وآخرہ. ومن آیاتہ، پہلے رات دن سورج چاند کی نشانیوں کا ذکر، اب اس کے بعد زمین کی نشانی کا ذکر. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ، اور اس اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ بالکل دبی پڑی ہوئی تھی، بالکل خشک. فإذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت، تو ہم نے نازل کیا اس پر پانی، تو زمین کے اندر حرکت پیدا ہوئی. وربت، اور وہ ابھر کر اوپر آئی. جو سبزہ اوپر آ رہا ہے گویا زمین اوپر آ رہی ہے. فرمایا ان الذی احیاها لمحیی الموتی، بے شک جس اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا ہے وہ یقیناً مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، ایک حوصلہ بھی ہے، کہ بظاہر بڑی مخالفت آپ کی مکے میں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، کچھ ایسے لوگ ہوئے ان میں سے کہ اگر آپ کا یہ جو طرز عمل ہے برائے سے جواب اچھائی سے دینا، اس کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آئے گی، اور ان میں سے کچھ ہوں گے جو کہ دین اسلام کو قبول کریں گے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. تو لہٰذا اتنی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بھی وہ لوگ جو کہ سب مردہ ہیں غفلت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھی زندہ کرے گا. اگر آپ نے اسی طریقے پر سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، تو اگر یہی آپ کا ان کے ساتھ اس نے سلوک رہا، تو ضرور رستہ نکلے گا، اور ضرور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، اور بے شک وہ لوگ جو کہ ہماری آیتوں میں کجی پیدا کرتے ہیں، ہماری آیتوں کے اندر کجی اختیار کرتے ہیں. کجی کیا ہے؟ کہ سیاق کو سباق سے بالکل ہٹا کر اور کوئی اور مفہوم بیان کر دینا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے پیچھے نہیں چلتے، وہ قرآن کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں، خود کوئی نظریات انہوں نے گھڑ لیے اور اس کے بعد چاہتے ہیں قرآن انہیں سپورٹ کرے. جیسے کہ ہمارے ہاں کمیونسٹ اس طرح کی نظریات والے ابھی بھی ہیں، اور وہ اپنے غلط نظریات کے لیے قرآن سے آیتیں لے لیں کہ دیکھو قرآن مجید میں بھی آتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے. للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. لہذا بس یہ کسی بھی انسان کی ملکیت نہیں ہے،
اور لہٰذا بس یہ پوری کا پورا جو بھی حکومت کی ملکیت ہوگا انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں ہے. بھائی اگر انفرادی ملکیت کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر زکات کا مسئلہ پھر قرآن پاک میں بار بار کیوں آتا ہے؟ جب کسی کا کچھ ہے ہی نہیں تو زکات کہاں سے دے گا؟ زکات تو وہی دے گا نا کہ جس کے پاس کچھ سرمایہ ہو, وہ سرمایہ نصاب سے بھی زیادہ ہو, اس پہ سال گزر جائے تو پھر وہ زکات دے گا. تو اپنی مرضی کے مطابق, حالانکہ مقصود تو یہی سمجھانا کہ بھائی تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے, اصل بادشاہ, اصل مالک, اصل حاکم اللہ ہے, تمہارے پاس ہے, اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے آج بھی, اور تم اس کو اپنی ملکیت میں رکھ سکتے ہو, لیکن یہ سمجھو کہ تمہارے پاس سب کچھ عارضی طور پر ہے, امانت کے طور پر ہے, اصل اس کا مالک اللہ ہے. قیامت کے دن تم سے اس چیز کے بارے میں بات پوچھ ہوگی کہ تم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی. یہ امانت چند روزہ ملتے ماس در حقیقت مالک ہر شہر خدا. اسی طریقے پر جو ہے وہ آیات میں کبھی تراش کرنے کے حوالے سے کیا ہے کہ بظاہر عمل ہو رہا ہے کسی آیت پر, لیکن حقیقت میں ہیلے کے ذریعے سے اس حکم کی روح کو مارا جا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ زکات کے حوالے سے جیسے ہی 11 مہینے پورے ہوں آپ وہ زکات کسی اور کے نام, اپنا مال کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں, اور آپ کہیں کہ دیکھیں سال نہیں گزرا, مجھ پر زکات جو ہے وہ فرض نہیں ہے, اور جب اس کے پاس 11 مہینے ہو جائے وہ دوبارہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیں. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ دکاندار آپ سے قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم میری جو قوت خرید ہے, جو قیمت خرید ہے, مجھے اس پہ 2 روپے اضافی دے دو تو میں جو ہو میں یہ سودا آپ سے کرتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, اس کا حق ہے, اس کو 2 روپے دینے چاہیے. قسم خدا کی میری خرید اس کی 40 روپے کی ہے, میں 42 کی آپ کو دیتا ہوں, آپ لے کر آ جائے. اندر کہانی کیا ہوتی ہے, چیز وہ ہوتی ہے 20 روپے کی, اور گھر کے بیگم کو وہ بیچتا ہے 30 روپے کی, اور بیگم سے خریدتا ہے 40 روپے کی, تو صحیح قسم کھا رہا ہے وہ چیز واقعی 40 روپے کی ہے. کیوں؟ اس نے بیگم سے 40 کی خریدی ہے. تو اس طرح کے کاروباری ہیلے ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. تو بظاہر قرآن مجید کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے لیکن ان کی روح کو نکالا جا رہا ہے. تو فرمایا وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کے اندر کجی اختیار کرتے ہیں, لا یخفون علینا, ہم سے کہیں چھپے ہوئے نہیں, سب ہمارے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, اس کا واقعی جلتا ساجے کے قرآن پر عمل کے حوالے سے, اور کون یہ ہے کہ قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے یا قرآن کے احکامات کے اندر ہیلے بہانے کر رہا ہے. افمن یلقی فی النار خیرن امن یاتی آمنا یوم القیامہ, بھلا وہ شخص جو کہ ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے یا وہ جو کہ پوری طرح سے امن میں آئے گا, اطمینان سے آئے گا روز قیامت. اے ملو ما شیتم, اب تمہیں پورا اختیار ہے, یا تو اللہ کی آیات کے اندر کجی پیدا کر کے جہنم کا سودا کر لو, اور یا پھر یہ ہے کہ پوری صحیح روح کے ساتھ قرآن پر عمل کر کے جنت کا سودا کر لو, اب یہ تمہیں اختیار ہے. اے ملو ما شیتم, جو تم نے کرنا ہے کرو, انہو بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, اور بے شک وہ لوگ جو کہ جنہوں نے کفر کیا اس ذکر کا یعنی اس قرآن مجید کا, لما جاءہم, جبکہ یہ قرآن مجید ان کے پاس آیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, اور بے شک یہ بڑی زبردست کتاب ہے. یہ کتاب وہ ہے کہ لَيْسَ بِالْحَزْرِ لَيْسَ بِالْحَزْرِ اُوَ الْفَصْلِ لَيْسَ بِالْحَزْرِ, حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ فیصلہ کل کلام ہے, یہ کوئی کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے اور کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ اس کی قدر کرو تو بھی ٹھیک اور تو قدر نہ کرو تو بھی کچھ نہیں ہو سکتا. شاعر کی شاعری پہ داد دو تو شاعر خوش ہو جائے گا, داد نہ دو تو بےچارہ کیا کر سکتا ہے. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, زبردست کتاب ہے. اس کی قدر کرو گے دنیا میں عزت ملے گی, آخرت میں یہ کتاب تمہارے حق میں حجت بنے گی, اور اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہو گئے اور آخرت میں یہ کتاب تمہارے خلاف اللہ کے ہاں فریاد کرے گی, تمہارے خلاف حجت بنے گی. تو فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابُ الْعَزِيزِ, بے شک بڑی زبردست کتاب ہے. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, اور باطل اس کتاب پر حملہ آور نہیں ہو سکتا, نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے. سامنے سے مراد کیا ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا قرآن مجید کا انکار کر دیں اور کھلم کھلا قرآن مجید کے احکامات کے اوپر اعتراض کریں, تو وہ بھی کبھی بھی اس قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کے تعلیمات کو ہرگز وہ مت نہیں کر سکیں گے. یہ قرآن اپنی حفاظت آپ کرے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیس کے رکھ دے گا. ومن یبتغی الہدیٰ من غیرہ
قسم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے پیس کے رکھ دے. تو جو لوگ کُلم کُلا قرآن پر اعتراضات کریں گے ان کے بھی اعتراضات باطل ثابت ہوں گے. قرآن مجید اپنا مہمن آپ ہے، قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہوگی. اور جو لوگ پیچھے سے قرآن پر حملہ آور ہوں گے، مراد یہ ہے کہ لبادہ اوڑھ کر کوئی نہ کوئی، اور اس کے بعد اندر ہی اندر قرآن کے احکامات میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہمارے ہاں موضوعات کا انکار ہوا، جیسے کہ ہمارے ہاں منکرین سنت قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا اپنے طور پر من مانے جو ان کے مفاہیم ہے اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے جنات کے، اور ان کے لشکر سے انسانوں کے اور پرندوں کے. کہنے یہ نہیں جنات کے لشکر نہیں چاہیے، یہ جنات سے مراد انسان ہیں جو ذرا مستعد مزاج ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور پرندوں سے مراد پرندے نہیں ہیں، ان سے مراد ذرا تیزی سے حرکت کرنے والے لشکر ہیں. لیکن ہم نے سورہ نمل پڑھا کہ خود سورہ نمل وہ ان تمام اس قسم کی تعویلات کی نفی کرتی ہے. واقعتاً پرندوں کے لشکر سے، واقعتاً جنات کے لشکر سے، کیا کوئی ایسا بھی مستعد مزاج اور آگ بگولا انسان ہو سکتا ہے جو کہ صرف تین چار گھنٹے کے وقت میں فلسطین سے یمن جائے اور اکیلا جائے، اور وہاں سے ملکہ بلقیس کا تخت جو کہ بڑی حفاظت میں ہے تمام سپاہیوں سے چھین کر اکیلا چار گھنٹے میں حضرت سلیمان کے پاس فلسطین میں لے کر آ جائے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جن تھا افریقوں میں نہ جن، اس نے کہا کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا. تو ظاہری بات ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں. تو قرآن مجید پر اگر کسی نے اعتراض کیا ہے کُلم کُلا، یا قرآن مجید کے احکامات اور اس کے الفاظ میں تحریف کی ذرا پوشیدہ انداز سے اور کو تعویلیں کرنے کی کوشش کی، تو قرآن مجید اپنی حفاظت آپ کرتا ہے. انہ لکتاب حفیظ، اس پر باطل حملہ آفت نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے. اقبال کا میرے پیارے الفاظ ہیں کہ ہر سے اورا ریب نئے تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعبیر نئے، نہ اس کے حرف کو بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پورے بطن کی حفاظت دی ہے. نہ ہر سے اورا ریب نئے تبدیل نئے، نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے. آیا شرمندہ تعبیر نئے، اور نہ اس کی آیات کی کوئی اپنی من مانی تعبیر کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ زبانوں کی گڑبڑ کے ذریعے سے قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں کی جا سکتی. بلا کل سب سو بہل السنا، زبانیں اس قرآن مجید میں کوئی بھی اشتباہ پیدا نہیں کر سکتی. تو نہ اس کے حروف میں کوئی شک ہے، نہ اس کے حروف بدل سکتے ہیں، اور نہ اس کی آیات کی کوئی منمانی تعبیر یا تفصیل ہو سکتی ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے اس قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ ہی دھوکے سے، کوئی لبادہ اوڑھ کر، کوئی پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو کہ کمال حکمت والی ہے، حمید اور آپ سے آپ محمود ہے. ما یقال لقا الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی وہ آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں مگر وہی کچھ کہ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں سے کہا گیا تھا. اسی طرح کے اعتراض اس سے پہلے بھی رسولوں پر ہوئے تھے. ان ربک لذو مغفرہ، بے شک نبی آپ کا رب بخشش بخشنے والا ہے، بذو عقاب علیم، لیکن وہ دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اس اللہ تعالیٰ کی سامنے سر ساتھ کم کر دو، اس کے احکامات اسی کتاب پر ایمان لاؤ، وہ اللہ بخشنے والا ہے. نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والا ہے. ولو جعلنا قرآنا عجمیا، اور اگر ہم اس قرآن مجید کو بنا دیتے قرآن عجمی، یہ قرآن نازل ہوتا کسی عجمی زبان میں، لقالوا لولا فصلت آیات، تو پھر یہ اعتراض کرتے کہ اس قرآن کی آیات کو واضح کیوں نہیں کیا گیا. اعجمی و عربی، لوگ سارے عربی ہیں اور کتاب اللہ آپ نے بھیج دی ہے عجمی. تو اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان عربی ہے، اگر وہ عجمی زبان میں ان کو قرآن سنا دیتے، یہ بھی ایک معجزہ ہوتا کہ عربی زبان بولنے والی ہستی کسی اور زبان میں ان کو قرآن سنا دیتی، تب بھی اعتراض کرتے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، کس کتاب کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم لوگ عربی ہیں اور ہمارے سامنے عجمی قرآن آ گیا. قل ہو للذین آمنوا ہدی و شفا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدایت دی ہے اور شفا دی ہے ان کے لیے. ہدایت ظاہری اعتبار سے جو بھی احکامات ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، قرآن نے وضاحت کر دی. وہ شفا، اور باطنی جو بیماریاں ہیں ان سب کی شفا بھی اسی قرآن مجید میں ہے. تصفیے کے لیے کوئی ضربے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تصفیے کے لیے کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تصفیہ اسی قرآن سے ہوگا. یہ قرآن شفا علماء کے صدور ہے.
ایک بعض نے افسوس کیا ہے سرے صوفیہ پر کہ صوفی پشمینہ پوشے حال مس اور شراب نغمہ قوال مس آتش اور شیر عراقی دردرش درد نمی سازت بقرآن محفلش. صوفی خاص قسم کا لباس پہنے ہوئے اپنے حال میں مست ہے اور قوال کے نغموں سے تو اس سے خوب حال آتا ہے. عراقی کے شعر سن سن کر اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں. تو یہ سارے کے سارے تصفیہ کے طریقے جو ہم نے اختیار کیے ہیں غیر مسنون ہیں. اصل اللہ کے رسول نے تصفیہ صحابہ کرام کا کس سے کیا؟ اسی قرآن کے ذریعے سے کیا. قرآن باطنی بیماریوں کا علاج ہے. جتنا قرآن اندر اترتا چلا جائے گا دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. دل کی دنیا کی محبت نکل گئی تو یہ دنیا کی محبت ہی ہر باطنی بیماری کی جڑ ہے. اسی کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے حسد ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, شہرت کی خواہش ہوتی ہے, آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے. فرمایا یہ قرآن مجید ہدایت بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر, اور وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لا رہے گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے, ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے. وہ ہوا علیہم عمیٰ, اور یہ قرآن گویا کہ ان کے حق میں اندھا ہے. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا ان کو بہت دور کی جگہ سے بلایا جا رہا ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ, اور ہم نے حضرت موسی علیہ السلام کو کتاب دی تھی, اس کتاب میں بھی اختلاف ڈال دیا گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اور اگر ایک بات ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے کہنا ہو چکی ہوتی, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے مہلت دی تھی لہذا اس کی وجہ سے وہ کچھ عرصے دنیا میں رہے, ورنہ یہ ہے کہ اگر مہلت نہ ہوتی اللہ فوری فیصلہ ان کے درمیان کر دیتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ اب شک میں ہیں اس کتاب کے حوالے سے, ایسا شک کہ جس نے ان کے دلوں میں کھلجان ڈال دیا ہے. یہاں اصل میں اشارہ ہے یہود کے لیے مہلت کی طرف. یہودیوں نے جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے حوالے سے تحریف کی اور اس میں تبدیلیاں کی, اللہ تعالیٰ ان کو فوری عذاب دے سکتا تھا. اور خاص طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں, پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے بلکہ انہیں مرتد قرار دے دیا. جو مورچے دکھا رہے ہیں یہ مورچے نہیں, یہ کفر ہے. کفر کرنا, کفر کر کے یہ مورچے نہیں بلکہ جادو ہے, جادو کرنا کفر ہے. انہوں نے کفر کیا, یہ مرتد ہو گئے. مرتد کی سزا قتل ہے, لہٰذا صلیب پر لٹکانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو مہلت دی. قوم نوح کی طرح فوراً ہلاک نہیں کیا, قوم ہود کی طرح فوراً ہلاک نہیں کیا. اپنے رسول کو تو بچا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن ان کو مہلت دی. کیوں مہلت دی؟ اس لیے کہ واحد قوم تھی کہ جو کچھ نبیوں کو مانتی تھی, کچھ اللہ کی کتابوں کو مانتی تھی. قوم نوح کسی نبی کو نہیں مانتی تھی, قوم عاد کسی نبی کو, کسی کتاب کو نہیں مانتی تھی. ان کو اللہ نے مہلت دی لیکن انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. لہذا اب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور ان کے سامنے یہودی اسی طرح سے ہلاک ہوں گے جیسے قوم نوح, قوم عاد, قوم ہود, قوم ثمود اپنے پیغمبروں کے سامنے ہلاک ہوں گے. تو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر ایک بات نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے کہنا ہو چکی ہوتی, لقضی بینہم, ان کے درمیان پیسہ چکا دیا جاتا. وانہم لفی شک منہ مرید, اور وہ اب اس کتاب کے حوالے سے بھی ایسے شک میں ہے جس نے ان کے دلوں میں کلجان ڈالا ہوا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ, جس نے اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہ, جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی کو پڑے گا. اب آپ بتائیے جو ہمارے یہاں قربت تصور ہے اصال ثواب کا, وہ اور کیا یہ ہے کہ آپس میں کوئی میل کھاتا؟ اللہ فرما رہا ہے جس نے اچھا عمل کیا وہ اسی کے لیے ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا, جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی کو پڑے گا. تو جس طرح آپ برے اعمال کا اصال عذاب نہیں کر سکتے کہ شہادت میں کروں اور اللہ سے کہوں کہ اللہ اس کا عذاب فلاں آدمی کو دے دیجیے گا, اسی طریقے پر نفل میں پڑھوں, تلاوت میں کروں اور کہوں کہ اللہ اس کا ثواب اس کو دے دیجیے گا, نہیں. آپ نے تلاوت کی ہے, ثواب آپ ہی کو ملے گا. آپ نے نفل پڑھے ہیں, ثواب آپ ہی کو ملے گا. ہاں جو گنجائش ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا عمل کیا ہے, اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا. ہر اچھا عمل کرنے کے بعد آپ مرحومین کے لیے دعا کیجیے. کئی مرتبہ حرم میں لوگ سوال پوچھتے تھے مولانا مفتی صاحب آ پڑے ان سے
کہ ہم کیا سواب کریں اپنے کسی عزیز کے لیے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں, سواب کا سواب تمہیں ملے گا, مشقت تم اٹھا رہے. لیکن سواب کے بعد اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے. مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے اور ملتظم کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم پہ اللہ سے دعا کرو, جس کے لیے تم سواب کرنا چاہ رہے ہو اس کے لیے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے. تو فرمایا کہ من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے, ومن اساء جس نے برائی کی فعلیہا وہ اس پر پڑے گی. وما ربک بذلاب للعبید, اے نبی آپ کا رب بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. الیہ یرد علم الساء, اور قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹتا ہے, اسی کو پتا ہے قیامت کب آئے گی. وما تخرج من ثمرات من اکمامہا, اور نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں میں سے. وما تحمل من انثى بلا تضع, نہ کوئی مونس حمل اٹھاتی ہے اور نہ ہی وہ جنم دیتی ہے, الا بعلم ہی, مگر یہ کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور اس روز اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا, اے میں شرط آئی کہاں میرے شریک جن کو تم میرے ساتھ پکارا کرتے تھے. قالوا آذنا, کا وہ کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں, ما منا من شہید, ہمیں سے کوئی اس پر گواہ نہیں ہے. صاف مکر جائیں گے کہ اب ہم نہیں, ہم جو ہے وہ کسی کو نہیں پکارتے تھے, ہمیں سے کوئی گواہ نہیں ہے. بس اللہ ان, ہم میں تو کوئی گواہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا شریک تھا. بس اللہ انہم ما کانوا یتقون من قبل, اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ کہ جن کو وہ اس سے پہلے اللہ کے جو جن کو وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے اور جن سے مدد مانگتے تھے. وظنوا, اور وہ یہ سمجھ لیں گے, ما لہم من محیص, اب ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, انسان بلائی کی دعا سے تو بالکل سکتا نہیں ہے. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ, مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو وہ بالکل بج جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے رحمت کا مدد دکھائیں اس تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہے, لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي, پھر کہتا یہ میرے لیے ہے, میں اس کا حقدار ہوں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور میں خیال نہیں کرتا قیامت بھی قائم ہوگی. ولا ارجعت الى ربي, اور اگر دل پر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا, ان لی عنده للحسنى, تو بے شک میرے لیے اس اللہ کے پاس جا کے بھی بھلائیاں ہیں. یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آیا ہے کہ دنیا میں نعمت ملی ہے تو انسان اس نعمت کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھ لیتا ہے, اور نعمت کے اوپر اس قدر اعتماد ہوتا ہے اپنے اچھے حالات پر کہ آدمی زوال کا سوچتے نہیں ہے, مجھے گمان نہیں کبھی قیامت بھی آئے گی. اور اگر دل فرد مجھے لوٹایا دے گیا اپنے رب کی طرف, تو جس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا, وہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے, اس نے مجھے یہاں بہت کچھ دیا ہے, وہ مجھے وہاں بھی دے گا. حالانکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس نے نہیں دیا کہ اللہ تم سے خوش ہے, بلکہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے. اچھے حالات بھی امتحان ہے, برے حالات بھی امتحان ہے. فَلَنُذِيقَنَّ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا, تو ہم ضرور جتلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ, اور ہم انہیں گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو بچا کے نکل جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا, عیش میں یاد خدا نہیں رہتی. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بہار ہو کے سزا لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے سزا لا الہ الا اللہ, ہر طرح کے حالات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے, خوشی میں بھی غمی میں بھی. لیکن ایک ہے تربیت یافتہ انسان ہے, نعمتیں مل گئی تو اللہ کو بھول گیا, تکلیف آئی تو اب وہ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, بغیلے کر رہا ہے. قل ارائیتم, اے نبی سے کہ یہ کیا تم دیکھتے ہو, ان کان من عند اللہ, کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے, ثم کفرتم بہ, اور تم نے اس کا کفر کیا, من اضل ممن ہوا فی شکاق بعید, تو اس سے بڑی گمراہ کون ہوگا جو کہ بہت دور کی ضد میں ہے. بڑی عظیم آیت آ رہی ہے پھر عظمت قرآن کے حوالے سے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی. آفاق میں نشانیاں ہم نے دیکھ لی, قرآن مجید نے کہا ہر چیز حرکت میں ہے, اور آج ثابت ہو گیا کہ واقعتاً کوئی بھی چیز ساکن نہیں, ہر چیز حرکت کر رہی ہے. قرآن مجید میں قسم کھائی گئی, فلا اقسم بما واقع النجوم وانه لقسم الله تعالى عظیم,
میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے دوسرے کی، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جان لو. تو آج ہم نے بلیک ہولز کا کانسیپٹ وہ جو ہے وہ سمجھا کہ بڑی بڑی گلیکسیز ڈیکمپوز ہو کے اور ایک نقطے کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑے زبردست انرجی کے پاکٹ بن جاتے ہیں اور وہ دوسری گلیکسیز کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. قرآن مجید نے ہمیں انسان کی تخلیق کے مراحل بتائے، اور آج انسان نے جب خود دیکھا تو واقعتا جس طرح سے قرآن نے کہا کہ نطفہ علقہ مضغہ، اسی ترتیب سے آج انسان نے سمجھا. تو ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، تمہارے اپنے وجود کی بھی، تمہارے اپنے تخلیق کے مراحل. تو سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، ہم ان قریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود اس کے اپنے اندر بھی. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن حق ہے. اور اس حوالے سے بڑی مارکت الارا کتاب ہے دی قرآن، دی بائبل اینڈ دی سائنس، ڈاکٹر مورس بکائی الحمدللہ کے مسلمان بھی ہوئے، اور انہوں نے پھر جس طرح سے بہت ساری سائنس کے میدانوں سے مختلف سائنس کے شعبہ جات کو انہوں نے مثالیں دی کہ جو قرآن نے کہا تھا آج سائنس اسی کی تصدیق کر رہی ہے. واقعتاً یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ڈاکٹر اسد الدین کے الفاظ ہیں، دی یونیورس از ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از ورڈ آف گاڈ، دیر کین بی نو کانٹرڈکشن بٹوین دی ٹو. ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے عمل، اللہ تعالیٰ کے قول اور اللہ کے عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا. یونیورس از ورک آف گاڈ اینڈ قرآن از ورڈ آف گاڈ، دیر کین بی نو کانٹرڈکشن بٹوین دی ٹو. ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، ایک قول ہے اور ایک اللہ کا عمل ہے. فرمایا ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے نشانیاں آفاق میں بھی اور خود ان کے اپنے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک ان پر واضح ہو جائے گا یہ قرآن حق ہے. اولم یکتب ربک، اے نبی کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. تو اللہ نے جو کچھ بات لکھی ہے وہ ویسے ہی ہے. یہ پہلے ان کا علم محدود تھا، ابھی وہ صرف تک پہنچے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ واقعی قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. کیوں؟ اللہ کو پہلے سے ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، اور جان لو کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے حوالے سے شک میں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب بھی ہونا ہے. الا انہ بکل شیء محیط، اور جان لو کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشورا، یہ سورہ احمد سجدہ کا جوڑا ہے. جس طرح سورہ احمد سجدہ میں توحید عملی کا ایک اجتماعی پہلو تھا، دین کی دعوت. اب اس دعوت کا ہدف کیا ہے؟ وہ ہے دعوت اس وقت تک دیتے رہو جب تک کہ پورے کے پورے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ ہو. دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرو، لوگوں کو منظم کرو، لوگوں کی تربیت کرو، اور اس کے بعد ان کو نظام باطل کے ساتھ ٹکراؤ تاکہ ہر سطح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نافذ ہو، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. انفرادی سطح پر عبادت، اجتماعی سطح پر اقامت. اقامت دین موضوع ہے سورہ شورا کا. اس سورت کی جو پہلی 12 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات ہیں. پھر اصل موضوع شروع ہوگا آیت نمبر 13 کا. حامیم عین سین قاف، دوسری سورت کے جس کے شروع میں 5 حروف مقطعات ہیں. پہلی آئے تھی سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، یہ دوسری سورت ہے. ان حروف کا اصل مفہوم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اسی طرح سے اے نبی وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کیا جاتا ہے جو آپ سے پہلے تھے. اسی طرح سے وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف، اور ان کی طرف بھی وحی اللہ کرتا تھا جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، جو وہ اللہ العزیز الحکیم جو زبردست ہے کمال حکمت والا. یہ اللہ کے رسول کے لیے دل جوئی ہے. وحی کے نزول کی مشقت بہت شدید تھی. بعض اوقات شدید سردی کے موسم میں دوران نزول وحی اللہ کے رسول کو پسینے آ جاتے تھے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک محفل میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران کے اوپر تھی، عین اس دوران آپ کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی ران اتنی بوجھل ہو گئی کہ آپ کی ڈانگ کے نیچے میری ڈانگ تھی وہ بالکل محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹوٹنے والی ہے، اتنا وزن ہو گیا۔ جب سورہ نام نازل ہوئی ہے آپ اس اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اس اونٹنی کی ٹانگوں کے اندر خم آ گیا، اتنا بوجھ تھا نزول وحی کا، یہ مشقت برداشت کرتے تھے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو امی بابی۔ تو اللہ نے جلدوئی فرمائی کہ نبی اسی طرح سے اللہ وحی کرتا رہا ہے، جیسے اس نے پہلے بھی وحی کیا تھا، یہ مشقت پہلے بھی نبیوں پر آئی ہے، اسی طرح سے وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے تھے۔ اللہ تو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے اختیار میں ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے۔ فہو العلی العظیم، وہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ تقاض السماوات یتفطرن من فوقهن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے۔ سورہ مریم کے آخر میں مضمون آیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے ساتھ اولاد منسوخ کی ہے، آسمان پھٹ پڑنے کو تیار ہے، زمین شک ہونے کو تیار ہے اور پہاڑ غصے سے ریزہ ریزہ ہونے کو تیار ہے۔ لیکن کیوں یہ کائنات کا نظام انٹیکٹ ہے؟ کیوں آسمان نہیں پھٹتے؟ کیوں زمین شک نہیں ہوتی؟ کیوں پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتے؟ فرمایا بل ملائکہ یسبحون بحمد ربہم، اصل میں فرشتے ہیں جو کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ زمین میں ہے۔ یہ فرشتوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کے اوپر کوئی تباہی نہیں آ رہی، آسمان نہیں پھٹ رہے، یہ فرشتے ہیں جو تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش مانگتے ہیں اہل زمین کے لیے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو اپنا رفیق بنا لیا، اولیاء سمجھ لیا، اللہ حفیظ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی نگران ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، کہ نبی آپ ایسے لوگوں پر ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان تک توحید کا پیغام پہنچاتے رہے، نہیں مانتے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ صرف پہنچائیے بس۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ قرآن عربی نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو قرآن کا اصل زور ہے، زور کلام، وہ ہمارے اوپر منتقل ہو۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کسا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، یہ کب ہوگا؟ جبکہ براہ راست ہمیں عربی سمجھیں گے اور براہ راست عربی الفاظ میں ہمیں قرآن سمجھ میں آئے گا، براہ راست اللہ کے الفاظ میں ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے نبی آپ کی طرف وحی کیا یہ قرآن عربی، لیکن ذرا ام القرا ومن حولها، تاکہ آپ خبردار کریں بستیوں کی ماں کو، مکہ کو، مکہ مرکزی بستی تھی پورے عرب میں، اور آج بھی ہمارے لیے مرکزی شہر ہمارے لیے مکہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قبلہ جس کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے نماز میں، وہ شہر مکہ میں ہو۔ تو فرمایا کہ تاکہ آپ اس مرکزی بستی کو، مکہ، اہل مکہ کو خبردار کریں، ومن حولها، اور ان کو بھی جو اس مکہ کے ارد گرد ہیں، یعنی رفتہ رفتہ اپنا دائرہ تبلیغ بڑھاتے جائیے، مکے والے پھر اس کے گرد، پھر اس سے اور آگے، پھر اس سے اور آگے، اور جب تک اللہ کے رسول موجود تھے وہ اس دائرے کو بڑھاتے رہے، اور اس کے بعد وہ ہمارے ذمے کر گئے۔ صحابہ اکرام سے کہا فلیبلغ شاہد الغائب، جو موجود ہے وہ ان تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، اور ابھی بہت آسان ہو گیا اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے اب ممکن ہے کہ جس طرح دشمن اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بے حیا کرنا چاہتا ہے، گمراہ کن نظریات پھیلا رہا ہے، ہم اسی میڈیا کے ذریعے سے اس قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ وَقُمْ تَرَى يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تاکہ آپ خبردار کریں اس جمع کرنے کے دن سے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، فریق فی الجنہ، ایک فریق اس دن جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک فریق ہوگا دہکتی ہوئی آگ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بنا دیتا ایک ہی امت، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے فرشتوں کی طرح، لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. انسان کو اللہ نے خلافت دی ہے, اللہ چاہتا ان کو بنا دیتا ہے ایک ہی امت, بلا کی یوز کو لمن یشا کی رحمت, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں, وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. جو ایسا نہیں کرتے وہ پھر ہوں گے عذاب میں. فرمایا بس سوال مون مال میں بلی کے بلا نتی, اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی مددگار. اس صورت میں ظالم کا لفظ کثرت کے ساتھ آیا ہے, کبھی ظالمون اور کبھی ظالمین. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس صورت کا موضوع اقامت دین, اقامت دین کا مقصد ہے قیام عدل, اور جو لوگ بھی عدل کی راہ میں رکاوٹ ہیں وہ ظالم ہیں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ظالموں پر عذاب, عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں وہ بہت اللہ نے بیان کی ہیں. بس ظالمون ما لہم من ولی ولا نصیر, اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار. ام اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو ولی بنا لیا, ان پر ان کا بھروسہ, ان پر ان کا سچیا ہے؟ فاللہ ہو الولی, بس اللہ تعالیٰ ہی اصل ولی ہے. وہو یحیی الموتا, اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو ولی بناؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرو گے اس کے در سے مایوسی نہیں ہے, کسی اور سے بھروسہ کرو گے لازمن مایوس ہوگے. اب اس کے بعد یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے اقامت دین کا. ابھی تمہید آ رہی ہے, آیت نمبر 13 میں اقامت دین کا حکم آ جائے گا, لیکن اس سے پہلے تمہید آ رہی ہے. فرمایا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, تم جس چیز میں بھی آپس میں اختلاف کر بیٹھو تو اس کے فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے رہنمائی لو, اللہ کی کتاب سے رہنمائی لو, اپنے من مانے قانون مت بناؤ. فرمایا تم جس چیز کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہو فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ, تو اس کا حکم, اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. ذالکم اللہ ربی, وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, علیہ توکلت, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اور میں اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے, کیونکہ بنانے والا وہ ہے, خالق وہ ہے, تو لہذا اسی کی حکومت ہونی چاہیے, اسی کی مرضی چلنی چاہیے, کیوں؟ خالق وہ ہے. فاطر السماوات والارض, وہ بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا, اس نے تمہارے لیے بنائے ہیں, اس نے تمہارے لیے بنائے, تمہاری نو سے تمہارے لیے جوڑے. یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے کہ انسان کا جوڑا وہ انسان ہی کی نو سے ہے. مراد یہ ہے کہ عورتیں بھی مکمل طور پر انسان ہیں. یہ گمراہ کن فلسفے ہیں ہمارے ہاں کہ جو عورتوں کو مکمل انسان سمجھنے سے کے لیے تیار نہیں. فرمایا نہیں, جعل لکم من انفسکم ازواجا, اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نو سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا, اور اسی نے بنائے ہیں چوپایوں میں سے بھی جوڑے. یزرعکم فی, اس اللہ ہی نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا ہے. لیس کمثلہ شیء, اس اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. یہ بہت توحید کے حوالے سے, توحید کے اتفاق کے حوالے سے بہت ہی گہرے الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مانند کوئی شے نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. وہ السمیع البصیر, وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا, سب کچھ دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی کنجیاں, یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. رازق وہ ہے, لہذا اسی کا حکم چلنا چاہیے. پچھلی آیت میں آیا کہ خالق وہ ہے, لہذا اسی کی حکومت ہونی چاہیے, اسی کا قانون نافذ کرو. اور رازق وہ ہے, رزق میں وہ دیتا ہے, لہذا اسی کے قانون پر عمل کرو. تو فرمایا, میں نے کیا تھا کہ یہ تمہید ہے. ایک آیت میں فرمایا کہ جن معاملات میں اختلاف ہو فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے. اگلی آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے, لہذا اسی کا دین نافذ کرو. اس آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے, اسی کی مرضی چلنی چاہیے. وہ جس کے لیے چاہتا ہے جس کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس سورت کی مرکزی آیت آ رہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، تمہارے لیے دین میں وہی چیز طے کی گئی ہے کہ جس کی اس اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو. جو پانچ رسول ہیں اولو العزم، جن کا ذکر سورہ احزاب میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے، پہلے ہی رکوع میں، حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے نبی فرمایا تمہارے لیے دین کے حوالے سے وہی چیز طے کی گئی ہے جو جس کی وصیت اللہ نے کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیہ، اور جس کی وحی اے نبی ہم نے آپ کو کی ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کیا ہے وحی، اللہ نے کیا وصیت کی تھی؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو. ولا تفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں کسی اختلاف کے اندر مت پڑو، یا یہ ہے کہ دین کے اندر تفرقہ مت پیدا کرو، دین کے حصے بکھرے نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دین کو نافذ کرو، پورے کے پورے دین کو قائم کرو. یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ نے اقامت دین کا حکم دیا. یہ مشترکہ ہدف ہمارا ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کاف قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ تمام انبیاء کا یہی مشن تھا اقامت دین. یہاں تو اللہ نے صرف پانچ رسولوں کا ذکر کیا ہے، سورہ حدید کی آیت 25 میں سب رسولوں کا ذکر ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح تعلیمات کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتابیں بھی اور ترازو بھی، یعنی نظام عدل بھی. کیوں؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے اوپر قائم ہیں. پھر یہ ہے کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف رہی ہیں. دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے. ہاں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے شریعت اور دے دی تھی، ان کا روزہ رات کو شروع ہو جاتا تھا، ان کے لیے عبادت کا ہفتے کا دن تھا. اس اللہ نے ہمارے لیے قانون اور بنا دیا روزے کا، ہمارے لیے عبادت کا دن جمعہ کا مقرر کر دیا. تو ایک ہوتا ہے دستور اور ایک ہوتا ہے قانون. دستور تو ایک ہی ہے، وہ ہے دین. پاکستان کا دستور ہے، اس دستور کے تحت قانون سازی ہوتی رہتی، قانون بدلتے رہتے. تو فرمایا کہ تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا، اور ہر نبی کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو، جو قانون اللہ دے، جو شریعت اللہ دے، اسی کو نافذ کرو. تو یہ ہم سب کا مشترکہ ہدف ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ دین نافذ نہیں ہے، تو ہمارا اس پر خون کھولنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی ہیں، حافظون علی حدود اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے محافظ ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کی حدود قائم ہو تو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہو چکی ہوں تو وہ پھر ان حدود کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے سردر کی بازو لگا دیتے ہیں. تو ہمیں اللہ نے بڑا اونچا کام دیا ہے، وہ کام جو اللہ نے نبیوں کو دیا تھا. شرع لکم، تمہارے لیے وہی چیز طے کی گئی ہے. ما وصا به نوحا، جس کی وصیت اللہ نے کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہے نبی ہم نے آپ کی طرف کی ہے. وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. اور وہ کیا وصیت تھی؟ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. بلا تفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں تفرقے میں مت پڑو، اس معاملے میں تمہارے اندر اختلاف نہ ہو. یہ تمہارا مشترکہ مشن ہو کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے معاشرے میں قائم کرنا ہے. صبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری ہے مشرکوں پر اے نبی وہ چیز کی جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں. مشرک بھی اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سیاسی مشرک اور ایک مذہبی مشرک. سیاسی مشرک کون ہے؟ وہ جو کہ اپنی حکومت قائم کر کر اپنے مزے کرنا چاہتا ہے. وہ نمرود کا سیاسی مشرک، فرعون کا سیاسی مشرک، آج جاگیردار ہیں، آج جو بھی ہمارے بالائی طبقات ہیں، وہی اصل میں اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں جیت سکتے ہیں، اور پھر اسمبلیوں کے اندر جا کر جو چاہتے ہیں منمانے وہ قانون سازی کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عدل ہو، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو خلیفہ ہے وہ قوم کا خادم بن جائے، سید القوم خادم ہو.
وہ کبھی نہیں چاہیں گے وہ سادگی ہو جو سادگی کے حضرت عمر فاروق کے دور میں تھی، جو سادگی ابو بکر صدیق کے دور میں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے دین غالب ہو، اس لیے کہ وہ خون چوس رہے ہیں قوم کا، وہ قرضے قوم کے پیسے سے لے کر معاف کرا لیتے ہیں، وہ قوم کے وسائل پر عیاشیاں کرتے ہیں، وہ خود عیاشیاں کرتے ہیں، اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہوئی ہیں. ان جاگیروں پر بےچارے جو دن رات دیکھ کر کے محنت کرتے ہیں، وہ سال بھر میں دو وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، انہوں نے غلام بنا رکھا ہے وہ اپنے جو ان کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. وہ بےچارہ بیمار ہو گیا، اس کو قرضہ دے دیا کہ لو اپنا علاج کراؤ، اور قرضہ اس کے نام پہ لکھ لیا. اس کی بچی کی شادی کا مرحلہ آیا، اس کو قرضہ دے دیا کہ لو اب نہ وہ بےچارہ قرضہ دے سکتا ہے نہ اپنی جان چرا سکتا ہے. نسل بادہ نسل وہ ان جاگیرداروں کی غلامیاں کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کا سرداری نظام ہے، یہ ہمارے یہاں کا لوور سندھ اور اندرون سندھ اور پھر لوور پنجاب میں جاگیرداری نظام ہے. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ ظلم اور لوٹ گسوٹ کا بازار گرم ہے، انسانوں کو انسان اپنا غلام بنا رکھا ہے. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آزادانہ نظام قائم ہو. اسی طرح سے جو مذہبی مشرق ہیں، کہ جو نذرانوں کے نام پر، چندوں کے نام پر جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، جو واسطے وسیلے بن کر اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ خالص توحید پر مبنی کو نظام قائم ہو، جس میں کہا جائے کہ کوئی اللہ اور بندے کے درمیان حائل نہیں ہے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا اور کلیسا سے اٹھا دو. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی دعا ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، درمیان میں کسی بات کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے پاس جا کے اپنی بات وہاں تک پہنچائی جائے اور درمیان میں کسی کی مٹھی گرم کی جائے. تو وہ کب چاہیں گے کہ ان کی عیاشیاں یہ ختم ہو؟ یہ بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین اور پیرا فلاں شریف اور وہ روحانی پیشوا، ورنہ اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو کوئی ان کا دین کے ساتھ بڑا نام بھی تعلق نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گدیوں پر. وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں شریعت کا نفاذ ہو. تو فرمایا قبر الگ مشرقین ما تدعوہ ملے، اے نبی بہت بھاری ہے مشرقوں پر جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں، لیکن کام کرتے رہیے، کام کرتے رہیے، باوجود ان کی مخالفتوں کے کام آگے بڑھے گا. کیوں؟ اللہ ہو یش تبھی الہ میں یشا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا. وہ یادی الہ میں یرید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. اللہ نے حضرت حمزہ کو کھینچ لیا اپنی طرف، حضرت حمزہ نے اللہ کے رسول کی دعوت پر توجہ نہیں دی تھی، روز شکار کے لیے نکل جاتے تھے صبح. ایک روز واپس آئے تو ابو جہل کی ان کی کنیز نے بتایا کہ آج ابو جہل نے محمد کے ساتھ زیادتی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اچانک غصہ آ گیا کہ یہ کیوں؟ ایک محبت تھی حضور کے ساتھ، اس لیے کہ دور شریف بھائی بھی تھے آپ کو. ابو جہل کے پاس گئے، اس کے سر پر زور سے جا کے ضرب لگائی اور کہا کہ تم نے محمد کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب میں بھی محمد پر ایمان لاتا ہوں، جو میرا کرنا ہے کر لو. واپس آگے پریشان ہوئے، میں کیا بیٹھا محمد پر ایمان، محمد کی دعوت کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے؟ جب بیان کی انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کے بعد شہادت تک بڑا بھرپور ساتھ دیا. اللہ حجت کبھی الہ میں یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا. ان باوجود ابو جہل جیسے لوگوں کی دشمنی کے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ ہدایت دے گا اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. سلمان فارسی کی مثال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں کہاں سے وہ بھی ایک مذہبی مشرک کے گھر پر پیدا ہوئے تھے، پجاری، اور وہ شخص کہ اگر ان کے گھر پر رہتے تو وہ عیش کرتے، اس لیے کہ جو آر جس کی پوجا ایران میں ہوتی تھی انہیں کے گھر پر وہ جلتی تھی. لیکن نہیں، وہاں سے نکلے اور در بدر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے بالآخر پہنچے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن. تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھائے گا، اللہ جس کو چاہے گا اپنی طرف کھینچ لے گا اور ہدایت دے گا اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے، یعنی اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، انہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، یہ مذہبی گروہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس اصل علم آ چکا تھا. بغیا بينهم، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے کہ اگر سب کے سب لوگ صحیح دین پر آ جائیں تو اس کے بعد ہمیں کون پوچھے گا، تو بہتر یہ ہے کہ فرقہ بنتی رہے، گروہ بنتی رہے، تاکہ ہماری چودراہٹ بھی برقرار رہے. تو فرمایا کہ انہوں نے تفرقہ پیدا نہیں کیا، مگر اس کے بعد ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا. بغیم بینہم، آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے یہود کے علماء کو اپنی گدیاں خطرے میں نظر آئیں. ہم سے کون فتوا لے کر آ گئے؟ ہم سے کون اپنے فیصلے کرائے گا؟ اگر ہم نے محمد کو نبی مان لیا تو پھر تو لوگ انہیں کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم.
تو یہ وقتی جو دنیا کے مسئلے تھیں ان کی وجہ سے وہ حق قبول کرنے سے رکے رہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی, اور اگر ایک بات ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے کہنا ہو چکی ہوتی, اور اگر ایک بات ہے نبی آپ کے رب کی طرف سے کہنا ہو چکی ہوتی ایک معینہ مدت تک کے لیے, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنے ہیں وہ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہیں, ایسے شک میں کہ جس شک نے ان کے دلوں میں شبہ ڈال دیا ہے. اور جب یہ مذہبی طبقات آپس میں لڑتے ہیں تو واقعتا جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کتاب کے حوالے سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہیں, اور آپس میں ایسی نفرتیں ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فتنے ہیں, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو اس کے بعد کتاب پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, کتاب کے بارے میں شروع اس بات پیدا ہو جاتے ہیں, جبکہ یہ مذہبی گروہ یہ اپنی ذاتی انا, اپنے ذاتی گدیوں, اپنی ذاتی مطلبوں کے لیے اگر یہ اس طرح کے تفرقے پیدا کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کو دین سے بیزاری ہوتی ہے. کہ یہ ہر جو ہے وہ آدمی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے گفتگو کر رہا ہے لیکن اس کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کا اسلام صحیح نہیں ہے, وہ گستاخ رسول ہے, وہ مشرک ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے. تو فرمایا کہ جو لوگ بعد میں کتاب کے وارث بنے اب وہ شک میں اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں کہ جس نے دلوں میں تو جان ڈال دیا ہے. پر ذالک کا فضل, بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اسی کی دعوت دیجیے. تبلیغ کی تین قسمیں ہوتی ہیں, ایک قسم ایسی ہوتی ہے تبلیغ کی کہ آپ صرف وہ باتیں کریں کہ جو لوگوں کو ویسے قبول ہے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کوئی ناراض ہو, میٹھی میٹھی تبلیغ ہو اور اس کے ذریعے سے آپ فضائل لوگوں کو سنائیں, اچھی اچھی باتیں بتائیں, اس تبلیغ پر کوئی ناراض نہیں ہوتا بلکہ واہ واہ ہوتی ہے بڑی اچھی باتیں کہیں. ایک تبلیغ اس سے اگلے درجے کی ہوتی ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو ان کی برائیوں کے اوپر ڈانٹیں, ان کی برائیوں کو نمایاں کر کے اسلام کی دعوت دیں. یہ تبلیغ لوگوں کو پسند نہیں آتی, آئی نہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. لیکن اگر آپ صرف تبلیغ ہی کر رہے ہیں اور آپ اس برائی کے خلاف کوئی اگلے اقدام کا ارادہ نہیں کر رہے تو لوگ پھر مخالفت نہیں کریں گے, بولیں گے ٹھیک ہے یہ آیا ہے غصے کا, اس نے اظہار کیا ہے اور چلا جائے گا, یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. لیکن ایک تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہوں, میں ان سے کر رہا ہوں کہ برائی کو چھوڑ دو لیکن میں ساتھ ایک قوت بھی جمع کر رہا ہوں, ایک جماعت بھی بنا رہا ہوں, جیسی ہمارے پاس قوت ہوئی ہم ہاتھ سے برائی کو روکیں گے. اس تبلیغ کو پھر لوگ آسانی سے برداشت نہیں کرتے اور لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی سے اس جماعت کا جو ہے وہ اس جماعت کو کچل دو, اس جماعت کو ناکام کرنے کی کوشش کرو, اگر انہوں نے طاقت پکڑ لی تو کل یہ ہاتھ سے ہمارے خلاف اقدام کریں گے. تو اسلام کا حکم تو یہی ہے کہ برائی کو ہاتھ سے بدلو, قوت نہ ہو تو زبان سے بدلو, اس کی قوت نہ ہو تو دل سے بدلو. تو حضرات انبیاء کی تبلیغ یہ تیسری سطح کی تبلیغ کی, تیسرے رقیہ کے درجے کی, کہ صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنی اور صرف یہ کہ صرف زبانی کلامی برائی پر جو ہے وہ ڈانٹنا نہیں ہے, برائی سے روکنا نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ایک جماعت بنانی ہے باقاعدہ, تاکہ جب تک قوت نہیں ہے زبان سے برائی کو برا کہیں گے, جب قوت آئے گی تو ہاتھ سے روکیں گے. تو اسی وجہ سے زیادہ مخالفتیں ہوئی. تو فرمایا فلذلک فتو, اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجیے, وسطم کما عمر کا, اور ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے, بلا تب احبا ہو, ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب, اور کہیے کہ میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے. اس ایمان کا تقاضا ہے کہ اس قرآن مجید کے احکامات کو نافذ کیا جائے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہ کرے وہ کافر ہے. تو اس قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. ماں امن بال قرآن من استحل محارمہ, وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس سے قرآن کے حرام کردہ کو حلال کر رکھا ہو. تو قل, اے نبی سے کہیے, آمنت بما انزل اللہ من کتاب, میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا ہے. وہ عمر بولے عادل بینکم, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. میں صرف زبانی کلامی واضح نصیحت کے لیے نہیں آیا کہ اس قرآن کو تمہیں بتا دوں اور تم اس قرآن کو پڑھ کے ثواب لے لو, نہیں, بلکہ اس قرآن پر عمل کرنا ہے, اس کے ذریعے سے عدل قائم کرنا ہے. اس عدل کے مفہوم کیا ہے کہ سیاسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا ہے اور تم خلیفہ ہوگے, معاشی اعتبار سے مالک اللہ ہے, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے, اور معاشرتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو خالق ہے, سب انسان برابر ہیں. جہاں علاج ہوگا صدر صاحب کے بچے کا وہی علاج ہوگا ایک مزدور کے بچے کا. جہاں پر صدر صاحب کا بیٹا پڑھے گا جس اسکول میں اسی میں ایک عام شہری کا بیٹا بھی پڑھے گا. نظام تعلیم سب کے لیے اچھا ہوگا, بنیادی سہولیات سب کے لیے جیسی ہوں گی. یہ ہے اصل میں اسلام کا معاشرتی نظام. زندہ قوت جہاں کبھی اور زندہ قوت جہاں یہی توحید کبھی آج کا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو توحید کا تقاضا ہے کہ خلافت انسان کے لیے اللہ کے لیے حاکمیت ہے. اللہ مالک ہے, انسان امانت دار ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, سب انسان اس کی مخلوق لہٰذا برابر ہیں. فرمایا وہ عمر بولے آج بینکم, مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ و ربنا و ربکم, اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے تمہارے درمیان وہ حجت بازی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی زیادہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ تعالی ہمیں جمع کرے گا. وإلیہ المصیر, اور اس اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم تو اسی کی دعوت دیں گے, اسی اقامت دین کی, چاہے تم کچھ ہو چاہے ناراض ہو. اب اس کے بعد بڑی سخت آیت آ رہی ہے ہم سب کے لیے. فرمایا والذین یحادون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ, اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے ان احکامات کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ ان احکامات کو قبول کیا جا چکا ہے. کچھ لوگ ہیں جو لبیک کہہ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر, کچھ لوگ ہیں ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں, لیکن انہیں 24 گھنٹوں میں اپنے اوقات فارغ کر کے وہ دین کی دعوت کا بھی کام کر رہے ہیں, دین کے غلبے کے لیے اپنی سے کوشش کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں, مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے بارے میں, من بعد ما استجیب لہ, اس کے بعد کہ اللہ کے احکامات پر لبیک کہی جا چکی ہے, حجتہم داہظۃن عند ربہم, ان کی ساری حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اب یہ حجت بازی کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, بس اب ہم کیا کریں, ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس قابل ہی نہیں ہیں. بھائی تمہاری جو بھی صلاحیت ہے لا کر میدان میں ڈال دو, اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہیں قبول کرے گا. لیکن اپنے آپ کو کسی آپ ایسی اجتماعیت سے منسلک تو کرے جو کہ غلبہ دین کی کوشش کر رہی ہو, تاکہ پھر اس اجتماعیت کا کام ہے جو آپ سے کیا کام لیتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پہلے اپنا عمل ٹھیک ہو جائے پھر انشاءاللہ آگے بڑھے گا. آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا عمل ٹھیک ہو گیا لہٰذا اب میں اگلا کام کر رہا ہوں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ عمل تو تبلیغ کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں تو دوسرے پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعوت دیتے ہو نماز پڑھو اور خود تم فجر میں ہوتے نہیں, تو پھر آپ خود تو خود ہی ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہیلا ہے کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں گے. اور یا پھر بہانے ہوتے ہیں کہ بھائی بڑی اچھی بات ہے اقامت دین کا حکم قرآن میں موجود ہے سب ہے, لیکن فلاں مفتی صاحب بہت بڑے مفتی صاحب ہیں وہ تو یہ کام نہیں کر رہے, وہ تو ایک مدرسہ چلا رہے ہیں اور وہ تو کسی جماعت میں شامل نہیں ہے, وہ تو غلبہ دین کی بات نہیں کرتے. تو آپ کے لیے کوئی مفتی اسوہ نہیں ہے, آپ کے لیے اسوہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. وہاں سے رہنمائی دیجیے, کیا انہوں نے صرف نمازیں پڑھی تھی؟ کیا مدرسے بنائے تھے؟ کیا اکیڈمیاں بنائی تھی؟ کیا صرف وہی کچھ کرتے تھے یا انہوں نے کچھ آگے بڑھ کر دین کی دعوت کا کام بھی کیا ہے اور دین کے غلبے کے لیے جہاد بھی کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچے ہیں؟ مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے روا ہمارا. تو ہمارے لیے اسوہ صحابہ کرام ہے, ہمارے لیے اسوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لہٰذا فرمایا وہ لوگ جو کہ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے بارے میں, اس کے بعد یہ کچھ لوگ اللہ کی پکار سے لبیک کہہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا اس روز ہمارے سامنے. کہ یہ بھی تمہارے زمانے میں تھا, اس کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے, اس کی بھی بیوی تھی, اس کے بھی بچے تھے, لیکن تمہارے سامنے دین کا خادم تھا, اس نے دین کو سیکھا, یہ دین کو پھیلا رہا تھا, یہ دین کے غلبے کے لیے کوشش کر رہا تھا, تم نے کیوں نہیں کی؟ لہٰذا وہ لوگ جن کو آج ہم محبت سے دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, یہ دین کا خادم ہے, دین کا مبلغ ہے, کل قیامت کے دن وہ ہمارے اوپر دلیل بن جائیں گے. اس اعتبار سے میں نے کہا یہ سب قائد ہے. والذین یحادون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داہظۃن عند ربہم, وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے حوالے سے بحث کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے احکامات پر لبیک کہی جا چکی ہے, ان کی حجت بازی کیا ہے؟ وہ باطل ہے ان کے رب کے نزدیک. وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ, ان پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ تبارک و تعالی نے کتاب بھی نازل کیا حق کے ساتھ اور میزان بھی اتارا ہے. میزان کہتے ہیں عدل کی علامت کو, ترازو ہماری ہائی کورٹ پر بنا ہوتا ہے. ترازو فرمایا کہ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ. یہ کتاب ایسے نہیں اتری, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس لیے نہیں اتری کہ ہم اس پڑھ کے ثواب لے لیں, اس لیے اتری ہے تاکہ اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ترازو یعنی نظام عدل بھی نازل کیا ہے. تو ما یدری کا لال سار تقریب, اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریبی ہو. قیامتیں بھی دو ہیں, ایک قیامت ہے چھوٹی قیامت, مما تھا فقط قیامت قیامت ہو, جو مر گیا اسی قیامت تو آ ہی گئی, اور ایک بڑی قیامت بعد میں آئے گی. تو لہذا یہاں پہ چونکایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے, اس کتاب کو جو مقاصد ہیں نازل کرنے کے, ان کو پورا کرو, اس کے احکامات پر عمل کرو, اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرو, اقامت دین کی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ. تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها, اس قیامت کے بارے میں جلدی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. والذین آمنوا مشفقون منها, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس قیامت کے حوالے سے ڈرتے رہتے ہیں. قیامت دن کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, اللہ تعالیٰ پانچ سوال پوچھے گا, اور ان میں آخری سوال کیا ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. ایک عام آدمی قیامت دن کی جدوجہد نہیں کر رہا تو شاید اس کی اتنی پکڑ نہ ہوگا, میری آپ کی پکڑ ہوگی, اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سے یہ بات سمجھ لی کہ قیامت دین کی جدوجہد ہمارے لیے ضروری ہے. بسم اللہ وبلہ واقعہ, ایک عام آدمی وہ تو اللہ کے گزر پیش کر دے, لیکن میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تو علم آ گیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا حکم دیا. تو قیامت کے دن جو پانچ سوال ہوں گے اس میں آخری سوال کیا ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن جواب دہی کے احساس سے ڈرتے رہتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت برق ہے. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, جان لو کہ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے والے سے بہت باریک دین ہے, اور وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے, یعنی رزق ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تقاضے پورے کرو, اور گھبراؤ نہیں کہ کھائیں گے کہاں سے, کہیں کاروبار سمٹے گا, کاروبار محدود کرنا پڑے گا, وقت کہیں اور دینا پڑے گا دین کے لیے, اور کاروبار کے لیے وقت میں کمی ہوگی تو نہ جانے پتہ نہیں کیسے گزر اوقات ہوگی. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے. اللہ لطیف بعبادہ, اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی باریک دین ہے. یرزق من یشاء, وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے, یعنی رازق اللہ ہے. ہم نے رازق سمجھا ہوا ہے ورلڈ بینک کو, ہم نے راضی سمجھا ہوا ہے آئی ایم ایف کو, لہٰذا ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم اس ملک میں بلا سوجی معیشت کو شروع نہیں کر رہے, ان کا دباؤ تھا. ورنہ یہ ہے کہ نہیں, رازق اللہ ہے, رازق آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا مالیاتی ادارے, عالمی مالیاتی ادارے نہیں ہیں. من کان یرید حسن الآخرت نزد لہ فی حسنہ, اور دیکھو جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حسن دنیا نوتی ہی منہا, اور جو کوئی دنیا ہی کی کھیتی کا طلبگار ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے. وما لہ فی الآخرت من نصیب, پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. دنیا کے اگر طلبگار ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, دنیا میں تو پھر جو بھی دنیا کے رسم و رواج ہیں اور جو دنیا کے اندر اس وقت باطل قوتیں ہیں ان سے ڈر کے آدمی شریعت سے دور رہے, لیکن پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور ایک یہ ہے کہ آدمی ٹکرا جائے باطل قوتوں سے کہ نہیں تمہارا جتنا مرضی دباؤ ہو ہم تمہیں بڑا نہیں مانتے, ہمارے نزدیک بڑا اللہ ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے, ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہم اس ملک میں سود کو ہر سطح سے ختم کریں گے, ہم اس ملک میں بلا سعودی معیشت کو نافذ کریں گے. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو آدمی دنیا کو ترجیح دے جیسے ہم نے دے رکھی ہے تو پھر ٹھیک ہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو آخرت میں کچھ نہیں ہے, اور ایک یہ ہے کہ نہیں انسان ڈر جائے کہ ہمیں اللہ کو صورت میں راضی کرنا ہے. دنیا میں کشمکش ہوگی, دنیا کے اندر مشکلات آئیں گی, پابندیاں بھی لگیں گی, سب کچھ ہمارے خلاف ہوگا اگر ہم نے اس ملک میں دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کیا, لیکن یہ ہے کہ پھر یہی شیر کی زندگی ہوگی جو گدڑ کی زندگی سے 12,000 درجے بہتر ہے. شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے. بڑا پیارا شعر ہے سودا کا کہ سودا تمہارے عشق میں مجنون خسرو سے کو ہو کل بازی اگر سے پا نہ سکا سر تو کو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے اس بات تر سے تو روسیا یہ بھی نہ ہو سکا. تو آدمی جو ہے وہ حق کی خاطر جان دے دے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے دنیا میں کچھ عرصے مزے کر لے اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے. فرمایا جو آخرت کا طلبگار ہے آخرت کی کھیتی کا ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کریں گے. تو من کہا نا یورید ہر تک دنیا جو دنیا ہی کی کھیتی چاہتا ہے نوتے ہی منہا ہم اس میں سے اس کو دے دیں گے. لیکن پھر بدنصیب وما لہ فی الآخرت من نصیب اس بدنصیب کے لیے آخرت میں بالکل حصہ نہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں کہ انہوں نے دین میں سے کوئی شریعت دی ہو کہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شریعت دیتا ہے. باقی جن کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے انہوں نے کوئی شریعت دی کیا؟ ان کے ساتھ تمہارا تعلق بڑا خود غرضانہ ہے. تم تو چاہتے ہو کہ بس ان کے ذریعے سے اپنی دعائیں پوری کرا لو یا یہ ہے کہ تم ان کے ذریعے سے آخرت میں سفارش کرا لو. ورنہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ ہی نے شریعت دی ہے اور اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کامیابی ملے تو میری شریعت کے اوپر عمل کرو. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. اور اگر ایک بات ایک فیصلے کی بات اگر پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی پہلے بھی ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ پھر ظالم کا لفظ آ رہا ہے. اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جنہوں نے غریبوں کا خون پوسا ہے, جنہوں نے اس ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے, جو بھاری بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں غمیوں کے اندر بیٹھ کر کام ایک پائی کا نہیں کر رہے ہیں لیکن تنخواہیں آپ ان کی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہیں, جو میڈیکل الاؤنس لے رہے ہیں, جو ڈی اے ڈی اے لے رہے ہیں اور جو اس ملک کے وسائل کے اوپر بڑی بڑی قیمتی کاریں خرید کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس سے 3-4 گنا زیادہ کاریں بڑے بڑے ظالموں کے پاس ہیں. تو فرمایا کہ وہ ظالم جو لوٹ گسوٹ کرنے والے ہیں کسی بھی معاشرے میں, فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. طرف ظالمین مستقین مما کسبوا. تو دیکھو گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس کمائی سے جو انہوں نے کی ہے. دنیا کے اندر تو خوب عیش کی ہے اور خوب انہوں نے حرام خوریاں کی ہیں لیکن قیامت کے دن دیکھو گے کہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی اس کی وجہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وہ ہوا واقع بہین اور پھر ان کے اوپر ان کمائیوں کا وبال وہ واقع ہوگا, ان کے اوپر وہ وبال آ کر رہے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو شامال کر رہے ہیں فی روضات الجنات, وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. سورہ شورا مکی دور کے وقت میں نازل ہوگی. عمل صالح سے مراد کیا ہے اس زمانے میں؟ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوگی, ابھی روزے فرض نہیں ہوگی. عمل صالح یہ تھا کہ اللہ کے بندے ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنی جماعت کو وسیع کر رہے ہیں. وہ جماعت جو اتنی وسیع ہوئی کہ مدی دور میں آ کے اس نے پھر اقامت دین کے لیے جنگ کی جہاد کیا. تو یہاں پر وہ اعمال مراد ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں, مراد یہ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں, جو اقامت دین کے لیے تیاری کر رہے ہیں. فرمایا وہ ہوں گے جنت کے باغوں میں, ان کے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو اپنے رب سے مانگے جو وہ چاہیں گے. ذالک هو الفضل الکبیر, اور وہی بہت بڑا فضل. ذالک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ ہے کہ جس کی بشارت اللہ دیتا ہے اپنے ان بندوں کو جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے نبی آدم سے کہیے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربا, سوائے اس کے کہ جو قرابت داری کی محبت ہے تم میرے قرابت دار ہو, اولین حقدار ہو کہ میں تم تک دین کی بات پہنچاؤں, تو میں اس لیے تمہارے پیچھے ہلکار ہو رہا ہوں. ورنہ میں نے تم سے کبھی کوئی اس تبلیغ کے اوپر کوئی نذرانہ کوئی چندہ اور تو مالی تعاون تم سے نہیں مانگا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو کوئی بھی کما کر لائے گا ایک بھلائی, ہم اس کے لیے اور اضافہ کریں گے خوبیوں کا بھلائیوں کا, ہم اسے اور عطا کریں گے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, اور کیا وہ کہتے ہیں کہ ان محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ دیا, یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، اپنی طرف سے کلام گھڑ کر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نہیں۔ فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ کام کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر کر دیتا کہ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہم آپ کے دل پر مہر کر دیتے۔ تو فرمایا فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهُ يَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر کر دے آپ کے دل پر۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹائے گا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا اپنے کلمات سے ثابت کر دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کے لیے خوشخبری تھی کہ اقامت دین کی منزل سر ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہوگا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا اپنے فیصلوں کے ذریعے سے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور جو برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ انہیں کی دعائیں سنتا ہے جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ آج ہماری دعائیں اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نہیں سن رہے۔ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اہل کتاب تم کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو، انجیل کو، اور اس کلام کو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو جب ہم اللہ کے کلام کو نافذ نہیں کریں گے، اللہ کی بات نہیں سنیں گے، تو اللہ ہماری دعائیں کیوں سنے گا؟ تو فرمایا اللہ اسی کی دعا سنتا ہے جو کہ اللہ پر ایمان لایا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ دعا سنتا ہے ان کی جو کہ ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل میں چور اضافہ کرے گا۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ کافر کون ہے؟ وہ کافر مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کر رہے وہ کافر ہیں۔ اس سورت کے مضمون میں سمجھے کہ اقامت دین اور اقامت دین کا فریضہ، اقامت دین کا جو حکم ہے اس پر نہ عمل کرنے والے قرآن کی نگاہ سے وہ کافر ہیں۔ بلو بسط اللہ رزق العبادی، اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رزق کو اپنے بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دے، لبغوا فی الارض، تو وہ یقیناً زمین کے اندر سرکشی کریں گے۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ نازل کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ مکے والوں کی، یا بلکہ یوں کہیے جس وقت قرآن نازل ہوا، تو اس وقت جو بھی مخاطبین تھے ان کی گزر اوقات کے دو ذریعے تھے۔ بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جہاں زراعت تھی، اور مکہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں تجارت تھی۔ تو فرمایا کہ تمہارا راز اللہ ہے، زراعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے، اور تجارت کے حوالے سے بھی آ جائے گا کہ وہ بھی ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا آگے دھیان آ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ اللہ تعالیٰ ہی بارش نازل کرتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنصُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہ اللہ تعالیٰ ہی صحیح ہمارا اصل ولی، اصل دوست ہے۔ الحمید، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی جس کی تعریف آپ کے ہاتھ ہو رہی۔ تو تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور عالمی ادارے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کہیں پر ایک حد شریعت کی نافذ ہو جائے تو وہاں پر اتنی رحمت برکت سے نازل ہوتی ہے جو 40 راتوں کی ابر رحمت سے نازل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا رازق تمہارا اللہ ہے، بارش اللہ نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کو اللہ پھیلاتا ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا دوست ہے، الحمید، اس کی تعریف آپ کیا بول رہی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو اس نے ان دونوں کے اندر جاندار پھیلا دیے ہیں۔ یہ آیت آیات متشابہات میں سے ہے۔ زمین کے جانداروں سے تو ہم واقف ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ جاندار ہیں، اور دابا کا لفظ یہ فرشتوں کے لیے نہیں آتا، فرشتے تو آسمانوں میں ہمارا ایمان ہے، ان فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی اور جاندار ہیں، وہ بھی آسمانوں میں ہیں جیسے کہ زمین میں ہیں، ہم ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو فرمایا وما خص فیہما من دابا، اور جو اللہ نے ان دونوں میں یعنی آسمان میں زمین میں جاندار کرا دیے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرنے پر جب وہ چاہے قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی تمہارے پر مصیبت آتی ہے بس وہ آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ حدیث ہے اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ تو اگر خائن اور دھوکہ دینے والے جھوٹ گسور کرنے والے حکمران اگر ہیں وہ بھی تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور وہ اللہ تبارک و تعالی بہت ساری برائیوں سے بہت ساری خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ وما انتم بموجودین فی الارض، تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، ہمیں آج یقین نہیں ہے، آج ہمیں یقین امریکہ پر تو ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہو سکتا ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اب ذکر آ رہا ہے تجارت کا، جو کہ تجارت ہوتی تھی اکثر و بیشتر بحری سفر کے ذریعے سے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے وہ جہاز جو چلتے ہیں سمندروں میں، گویا کہ وہ ہوں پہاڑوں جیسے۔ ان یشاء یسکن الریح، اب اس زمانے میں یہ جہاز چلتے تھے ہواؤں کے دوش پر، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہواؤں کو روک دے۔ فیزلن رواقدا علی ظہر، اور پھر وہ سارا دن سمندر کی پیٹھ کے اوپر کھڑے رہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے۔ اور یوں بھی خود نہ بیمار قسم ہو، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو تباہ کر دے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ یا قوم کثیر، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ وہ یا لم اللہ جنا یجادلون فی آیاتنا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، شریعت پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ جان لیں ما لہم من محیص، کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آٹھ آیات میں نو صفات بیان ہو رہی ہیں ایسے لوگوں کی جو کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے ہیں، جو اس سورت کا اصل موضوع ہے۔ فرمایا نمبر ایک، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر و ابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ نمبر ایک، جو کچھ بھی تمہیں دنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے معلومات، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے کسی چیز میں سے، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ یقین ہو کہ اصل نعمت آخرت کی ہے، اور دنیا کے اندر انسان رہے مسافروں کی طرح۔ ان سے دنیا کا کاننا کا غریب اور عادر السبیل، پہلی خوبی یہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی کہ وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے، ورنہ جتنی دنیا سے محبت ہوگی اتنی یہ محبت انسان کے لیے دین کی خدمت میں رکاوٹ بنے گی۔ سب سے بڑا بریک یہ دنیا داری ہے۔ آج ہماری اکثریت کیوں نہیں آتی کسی دینی خدمت کے لیے، کیوں نہیں کسی دینی جماعت میں شامل ہوتی؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی محبتیں ایسی ہیں، یہ دنیا داری ایسی ہے جس نے کہ ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ تو فرمایا پہلی چیز جس کو جان دل عزیز اسی گلی میں جائے کیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہو کہ جو کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے یہ بڑا عارضی ہے، یہ بڑا کمتر ہے، مجھے اس کو اپنا ہدف نہیں بنانا۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، میرا اصل ٹارگیٹ ہے آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری خوبی اللہ پر توکل، اسباب کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اپنے اسباب کی قلت سے آدمی پریشان نہ ہو، اور دشمن کے اسباب کی کثرت دیکھ کر آدمی خوف زدہ نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی مدد کرنے پر قادر ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، تیسری خوبی، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے اور دہائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ ورنہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ آدمی بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے اور ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کر رہا ہے، فرض نماز غائب، فجر کی نماز غائب، اور جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تحریکی کاموں میں، تو یہ بھی اس طرح کی تحریک کامیاب ہونے والی نہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل تحریکی کاموں سے تو بہت دور، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بہت احتیاط کر رہے ہوتے ہیں۔ مچھر چھانتے ہیں اور بڑے بڑے سموسے اور گویا نکل رہے ہیں, نہیں بلکہ اقامت دین کی جدوجہد والوں کا سب توجہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو, بے حیائی کی باتوں سے بچو, چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نے وعدہ کیا میں خود ہی معاف کر دوں گا. یہ مضمون اس سے پہلے سورہ نساء آیت 31 میں آ چکا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے ہم چھوٹی خطائیں خود ہی معاف کر دیں گے. نمبر 4, وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ در گزر کرتے ہیں, یعنی غصے کے اندر کبھی کوئی اقدام نہیں کرتے, بلکہ کوئی اقدام ہوتا بھی ہے تو بڑے ٹھنڈے جو ہے وہ پیرائے ہیں اور بہت ہوش کے ساتھ. تو فرمایا جب غصے میں ہوتے ہیں اس کو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کرتے ہیں. نمبر 5, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں. رب کا حکم آیا اقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے جی نماز قائم کرنی ہے, رب کا حکم آیا اقیم الدین, لہذا دین کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی ہے, تو جو بھی ان کے رب کا حکم آتا ہے اس رب کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہیں. پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز سے رکھتی, خیریت جہاں راحت تن صحت داما, بھول گئی سب مصلحت اہل حوث پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. واقام الصلاۃ, اور یہ نماز قائم کرتے ہیں, یہ ان کی چھٹی سے اللہ سے لو لگائے رکھتے ہیں. جب تک اللہ سے لو نہیں لگی ہوگی, اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی, اس وقت تک اسلام میں استقامت ممکن نہیں ہے. نمبر 7, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں. اور نمبر 8, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ دین کے غلبے کی جدوجہد, اس کے لیے مال بھی چاہیے اور اس کے لیے جان بھی چاہیے, جہاد کرنا ہوگا مال سے بھی اور جان سے بھی. اور نمبر 9, یہ وہ صفت ہے جو کہ ہمارے یہاں اکثر بیان نہیں ہوتی, بعض طرف سے قرآن دینے والے بھی وہ بھی ان صفات سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, اور خاص طور پر جو اس وقت مزاج چل رہا ہے رواداری کا, اس میں تو یہ باتیں بیان کرنا واقعی بڑی مشکل ہے. فرمایا والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, اور جب ان کے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں. دعوت کے مرحلے میں برائی کا جواب اچھائی سے دو, اقامت کے مرحلے میں بدلہ لو, یہی اسلام کی متوازن تعلیمات ہے. اس آیت میں کیا ہے, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو, اس سے مجرم اور جری ہوتا ہے, جرائم اور پھیلتے ہیں. نہیں, اگر محسوس ہو کہ معاف کرنے سے کوئی اچھی فضا پیدا ہوگی تو بالکل معاف کرو, لیکن محسوس ہو کہ معاف کرنے سے مجرم اور جری ہوتا ہے تو پھر ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی عوض کر دو. تو یہ قرآن مجید کی تعلیمات کا متوازن ہے. نہیں, جب تک ابھی حجت پوری نہیں ہوئی سمجھاتے رہو سمجھاتے رہو, جب حجت پوری ہو جائے اور ابو جہل جیسے لوگ باتوں سے نہ مانے تو پھر یہ ہے کہ ان کو تلوار کے ذریعے سے سمجھاؤ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر زیادتی ہوتی ہے یہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئات سیئات مثلها, برائی کا بدلہ ہے بالکل ویسی برائی. فمن عفا واصلح, ہاں جو معاف کر دے اور صلح کر لے, فاجره علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ, اور جس کسی نے ظلم کے بعد بدلہ لیا, فاولئک ما علیہم من سبیل, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. بالکل صحیح کیا, ان کو بدلہ لینا چاہیے, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, اصل الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ویبغون فی الارض غیر الحق, اور جو زمین کے اندر ناز سرکشی کرتے ہیں, جو لٹیرے ہیں, جو قوم کے مسائل ہڑپ کرنے والے ہیں, جو اس غریب قوم کو اس وقت اس بری حالت میں پہنچانے والے ہیں. ان بڑے بڑے لٹیروں کے اتنے پیسے باہر کے بینکوں میں جمع ہیں, اگر وہ واپس آ جائے تو دو مرتبہ اس ملک کا قرضہ ادا ہو جائے. تو فرمایا کہ اصل لوٹ قصور کرنے والے, ظلم و زیادتی کرنے والے, اصل کو الزام ان پر ہے. فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر, جس کسی نے صبر کیا اور معاف کر دیا, ان ذلک لمن عزم الامور, تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعد, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے, اب اس کے بعد اس کا اللہ کے بعد اور کوئی ولی نہیں ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے اس کی مدد کرے. بطر ظالمین, اور ابھی آپ دیکھیں گے ظالموں کو, آپ نے نوٹ کیا بار بار ظالموں کا لفظ آ رہا ہے سورت میں, اے نبی آپ دیکھیں گے ظالموں کو, لما رأوا العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یقولون فریادہ کریں گے حل الی مرد من سبیل کہ کوئی ہے یہاں سے نکلنے کی راہ کوئی ہے لوٹنے کی سبیل وتراہم یورثون علیہا اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے خاشعین من الذل اور وہ جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے چہرے ذلت کی وجہ سے ینظرون من طرف خفی اور وہ دیکھ رہے ہوں گے چھپی نگاہوں کو کنشیوں سے دیکھ رہے ہوں گے آنکھ اٹھانے کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی مقال الذین آمنوا کہیں گے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ یہ آیت اس سے پہلے آج آئی تھی سورہ زمر میں بھی کہ بے شک اصل میں خسارے میں جانے والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن کے اعتبار سے اپنے اولاد کے منہ میں رزق حرام ڈالتے رہے اپنی اولاد کو ٹی وی کے ذریعے سے بےہودگی بے حیائی ڈرامے فلمیں دکھاتے رہے موسیقی ان کو سناتے رہے غلط تعلیمی اداروں میں ان کو داخل کر کے ان کا دین اور ان کا سارے کا سارا اخلاق کو تباہ کرا دیا تو فرمایا اصل خسارے میں جانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے گھر والوں کو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ قیامت کے دن کے اعتبار سے الا ان الظالمین فی عذاب مقیم جان لو کہ بے شک یہ ظالم یہ ہوں گے فی عذاب مقیم قائم رہنے والے عذاب میں ظالم کون ہے سورہ مائدہ میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق ایسے نہیں کرتے حکومت نہیں کرتے وہ ظالم ہیں ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی ساتھی جو ان کی مدد کرے اللہ کے سوا ومن یضلل اللہ فما له من سبیل اور اسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے اب اس کے بعد آخر میں ایک بار پھر دوبارہ دعوت دی جا رہی ہے اقامت دین کی جدوجہد پر لبیک کہنے کی فرمایا استجیبوا لربکم اپنے رب کی پکار سے لبیک کہو اس صورت میں رب کی پکار صرف ایک ہی آئی ہے اور کوئی حکم اس صورت کے اندر نہیں ہے صرف ایک ہی حکم ہے وہ کیا ہے ان اقیم الدین اس دین کو قائم کرو ولا تتفرقوا فیہ اس بارے میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہو تو فرمایا استجیبوا لربکم اپنے رب کی پکار سے لبیک کہو اقامت دین کی جدوجہد میں شریک ہو جاؤ یہ جدوجہد تنہا نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ کو لازمن کسی اجتماعی سے جڑنا ہوگا تنظیم اسلامی کیا ہے اس کے طریقے کار سے آپ کو اتفاق ہے شامل ہو جائیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی اور جماعت کے اندر شامل ہو کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس میں شامل ہو جائیے لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوقات اس جدوجہد میں لگنے چاہیے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی استجیبوا لربکم اپنے رب کی پکار کے لبیک کہو من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن ہو جائے دن آ جائے کہ جس کو پھر پھرنا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پھر وہ دن تمہاری اگر موت کا دن آ گیا اور کسی عذاب کا دن آ گیا تو پھر اس کے بعد کوئی تمہیں بچا نہ سکے گا اس دن کو کوئی پھیر نہ سکے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ موت کا وقت یا عذاب کا وقت یہ پہلے سے طے شدہ ہے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکو گے ایک گھڑی نہ پیچھے سرک سکو گے مالکم من ملجأ یومئذ ومالکم من نکیر اس روز تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اور نہ کوئی تمہاری طرف سے کوئی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محسوس کرنے والا کوئی اللہ تبارک والا تعالیٰ کے سامنے جا کے تمہاری سفارش کرنے والا فَإِنْ أَعْرَضُوا اور پھر اگر وہ اعراض کرے یہ ساری کی ساری باتیں سننے کے باوجود وہ تخت مت نہ ہو فما ارسلناک علیہم حفیظا اے نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کی ذمہ داری ان تک پیغام پہنچا دینا ہے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں اب وہ خود ذمہ دار ہیں ان علیک الا البلاغ آپ کے ذمہ نہیں ہے مگر پہنچا دینا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا اس انسان کا معاملہ عجیب ہے ہم جب اس کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ بہت ہی خوش ہوتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ خود شریعت سے پہلو تہی کرتے ہیں شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں تو جب ان کے اوپر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تو پھر یہ انسان ناشکرا ہو جاتا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ میرا قصور کیا ہے مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ دین کو قائم کرو لیکن ہم نے اس دین کو قائم نہیں کیا بس 58 سال ہو گئے اس ملک کو حاصل کیے ہوئے اس ملک میں نہ ہم نے اپنے گھروں پر قائم کیا ہے نہ معاشرے میں قائم کیا ہے تو جب تکلیف آتی ہے تو پھر بالکل مایوس ہو کے رہ جاتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، تم نہیں تسلیم کرتے مت تسلیم کرو، تمہیں اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو اور اللہ کے احکامات کو نافذ کر لو، لیکن نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے ہی، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دے دیتا ہے، وہ او یذبجہم ذکرانا و اناثا، اور وہ جس کو چاہتا ہے جوڑے دے دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، وہ یجعل من یشاء عقیما، اور وہ جس کو چاہتا ہے بھانج رکھتا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ نعمتیں اولاد کی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب جیسے سورت کی تیسری آیت میں وحی کا ذکر آیا تھا کہ نبی اسی طرح سے اللہ وحی کرتا ہے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی، اب اس وحی کے حوالے سے بڑی اہم آیت آ رہی ہے، فرمایا وما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات کرے، انسان اللہ سے بات کر سکتا ہے، انسان کی بات اللہ سنتا ہے، انسان اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو سننے کا متحمل ہو، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے، الا واحیا، مگر یہ ہے کہ اشارے سے، الہام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، وہ نبی نہیں تھے لیکن الفاظ وحی کے ہی آئے ہیں، تو فرمایا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی الہام، کوئی خیال وہ ڈال دیتا ہے، کوئی سچا خواب اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، او من وراء حجاب، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے بشر سے پردے کے پیچھے سے، حضرت موسیٰ سے خطاب کیا پردے کے پیچھے سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرمایا معراج کی شب پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، اور یہ تیسری صورت ہے جو نبیوں کے لیے تھی اب ختم ہو چکی، وہ او یرسل رسولا، اور یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی فرشتے کو، فیوحی بعزمہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ تین صورتیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندوں سے کلام کرتا ہے، الہام کر دیا، اور یا پھر حضرت موسیٰ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اور یا پھر فرشتے کے ذریعے سے وحی کا نزول، اب صرف پہلی شکل باقی ہے، باقی دونوں شکلیں وہ ختم ہو گئی، انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ بلند و بالا کمال حکمت والا ہے، وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی اپنے امر سے اپنے حکم سے، یا پھر تیسری مرتبہ الفاظ آ رہے ہیں وحی کے لیے روح کے، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے روح اپنے حکم سے، آگے کا مضمون نازک ہے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے، وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہم نے بنا دیا اس کو یعنی قرآن کو وہ نور کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یہ مضمون میں واضح کر چکا ہوں سورہ نور میں کہ نور ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نور فطرت اور ایک ہوتا ہے نور وحی، دونوں ملتے ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور فطرت سلامت تھا، جیسے ان کے سامنے نور وحی آیا اللہ کے رسول نے قرآن رکھا فوراً ایمان لے آیا، اسی طرح سے نبیوں کا بھی ایمان پوٹینشلی ہوتا ہے نبوت کے ظہور سے پہلے نور فطرت کی صورت میں، مکمل ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے، تو نبی آپ کا ایمان مکمل نہیں تھا، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب یعنی شریعت کے احکامات کیا ہے، اور نہیں معلوم کو معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے، ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب یعنی احکامات شریعت کی کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ کے اندر وہ فطرت کا چراغ وہ موجود تھا، فطرت کا نور موجود تھا، ایمان مکمل کس سے ہوا ہے، اس قرآن کے نور کے آنے سے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، اور لیکن ہم بنا دیتے ہیں اس کو نور کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، تو اللہ نے آپ کو ایمان کو مکمل کیا اس قرآن کے نور کے ذریعے سے، لہذا اب کیا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اب آپ ہیں ہدایت کا مینارہ، نور ہدایت کا مینارہ، اب آپ ہیں جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. اس قرآن کے ذریعے سے آپ کا ایمان مکمل ہوا اور اب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حاجی بنا دیا ہے. اب آپ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ کا راستہ ہے, اس اللہ کا راستہ ہے کہ جس کے اختیار میں ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. اللہ اور جان لو ان اللہ کثیر الامور, تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.